الحمد لله المبدئ المعيد والغني الحميد ذو العفو الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيدنا وحبيبنا ونبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صاحب التكريم عليه الصلاة والتسليم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ آپ حضرات نے اس درس میں تعوذ کی مکمل تفسیر اور اس کے فوائد و فضائل کو سماعت فرمایا۔ بسم اللہ شریف سے متعلق چند ضروری ابحاث آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ آج الحمدللہ سورہ فاتحہ شریف کی تفسیر کی ابتدا کی جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ شریف اپنے معنوی اور اپنے فوائد و فضائل کے اعتبار سے ایک بہت ہی معتبر اور بنیادی سورت ہے۔ اس کی عظمت و شان اس حوالے سے بھی ظاہر ہو جاتی ہے کہ اور سورتوں کے نام اس قدر ذکر نہیں کیے گئے، اور سورتوں کے نام اس قدر بیان نہیں کیے گئے جس قدر سورہ فاتحہ کے نام کو بالترتیب ذکر کیا گیا اور جس کثرت کے ساتھ سورہ فاتحہ کے نام یاد کیے گئے۔ یقیناً یہ اس سورہ پاک کی، سورہ فاتحہ کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ جس کی بنا پر اس کی اہمیت اور اس کی فضائل کو مختلف ناموں کے تحت درج کیا گیا، اور جو شے جس قدر عظمت و ذی احتشام ہوتی ہے اسی اعتبار سے اس کے ناموں کی بھی کثرت ہوا کرتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ رب العالمین نے کہ اللہ کی اس کتاب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ لکھی ہوئی ہے، اس کے بعد سورہ بقرہ ہے، پھر ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں سورہ آل عمران آ جاتی ہے، پھر سورہ نساء آ جاتی ہے، بالترتیب مدنی صورتیں گویا کہ شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن نزول کے اعتبار سے یہ طریقہ نہیں رہا۔ جو طریقہ ہم دیکھتے ہیں ترتیب کتابی کے اعتبار سے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے، یہ ترتیب نزول کی نہیں رہی ہے۔ نزول میں تو یقیناً جس طرح کے ذکر کیا گیا ہے، بخاری شریف کی پہلی حدیث ہی ہے کتاب الوحی کے اندر کہ سورہ علق کی ابتدائی پانچ آیات کا نزول ہوا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ علق کی جو ابتدائی پانچ آیات کا نزول ہوا اور سورہ علق کی ابتدائی پانچ آیات ذکر کی گئی ہیں تو وہ تو تیسرے پارے کے اندر موجود ہیں، سب سے آخر کے اندر ہے۔ تو اس میں یہ پہلے آ جانا، یہ بعد میں آ جانا، یہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ تو نظریہ قرآن کے حوالے سے مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے، اور مسلمانوں کا اس بات پر پورا گویا کہ طریقہ ہے اور اس میں نظم و ضبط ہے کہ سورہ فاتحہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے، ترتیب کتاب کے حوالے سے تو سب سے پہلے لکھی گئی ہے، لیکن یہ نزول کے اعتبار سے کب تھی؟ اور اب جو مصحف شریف ہے کیا اس اعتبار سے یہ نازل ہوا تھا؟ تو علماء نے اس بارے میں بڑی پیاری تدویق بیان فرمائی ہے اور شاہ فرمایا کہ یقیناً نزول ایک ہنگامی صورت میں تھا، یعنی جیسے جیسے معاملات، جیسے جیسے حوادثات، جیسے جیسے معاملات پیش آتے رہے تو شان نزول آیات کا ان حوادثات، ان معاملات، ان واقعات کی وجہ سے ہوتا رہا۔ اللہ رب العالمین کے نام کے تعارف کے حوالے سے اور کائنات میں اللہ رب العالمین کی وحدانیت و توحید کے ذکر کے حوالے سے، ابتدائی آیات کا نزول توحید ہی کے حوالے سے ہوتا رہا، جس طرح کہ سورہ علق ہے، لیکن لوح محفوظ میں جو قرآن موجود ہے اس کی ترتیب ایسی ہے جیسی اس مصحف شریف کی ہے. یعنی اصلاً جو قرآن لوح محفوظ میں موجود ہے وہ بالکل ایسی ہی ہے جس طرح کہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے جو ہمارے ہاتھوں کے اندر ہے، کہ پہلے سورہ فاتحہ ہے، پھر سورہ بقرہ ہے، پھر یہ ترتیب کے اعتبار سے ہے. تو یہ بات بھی گویا کہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں پھر بندے کو شک میں مبتلا کرتی ہیں. تو لوح محفوظ میں جو قرآن ہے وہ ترتیب کتابی کے اعتبار سے ہے، لیکن جیسی جیسی ضرورت اترتی رہی، جیسے جیسے معاملات سرکار کے سامنے آتے رہے، جیسی جیسی صورت بنتی رہی، تو کچھ حصہ اس آیت کا اترتا رہا، کچھ حصہ اس آیت کا، جس کی ضرورت، جن مضامین کی ضرورت، جن احکام کی ضرورت پڑتی رہی وہ معاملات اترتے رہے. اور میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایسا نہیں کہ ایک ہی صورت اترتی پھر وہ مکمل ہو جاتی پھر دوسری اترتی، نہیں، حضور پر بیک وقت تین تین صورتوں کا نزول ایک ساتھ ہوتا تھا. یعنی سورہ نساء بھی اتر رہی ہے تو ساتھ میں سورہ مائدہ بھی اتر رہی ہے. اور یہ صرف اللہ کے بتائے سے اللہ کا نبی جانتا ہے، ورنہ اگر صورتوں کے نام ختم کر دیے جائیں تو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ یہ تمام قرآن اپنی عربی ترکیب کے اعتبار سے ایک ہے. لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ علم عطا فرمایا کہ جب آپ اپنے غیور صحابہ کو، جس میں حضرت سیدنا علی مولا علی کرم اللہ وجل کریم ہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ نصابی رسول ہے، یہ حضرت امیر معاویہ کی ایک اور شرف کی بات ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک اور بہت بڑی منقبت ہے کہ سیدنا امیر معاویہ کاتب وحی ہیں. تو اس اعتبار سے آپ کی صحابیت اور آپ کا شرف بھی آپ دیکھیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر کس قدر اعتماد فرمایا ہے اور ان کے دیانت اور امانت کو کس قدر قبول کیا ہے کہ جس صف کے اندر وحی لکھنے والے دیگر صحابہ موجود تھے وہاں پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کو بھی شامل فرمایا ہے. خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر، خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم، خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی، اور چوتھے خلیفہ سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، یہ بالترتیب سارے کاتبان وحی میں سے ہیں. جب حضور پر بیک وقت آیات کا نزول ہوتا تو سرکار تلاوت فرماتے اور پھر کہتے یہ جو میں نے پڑھ لیا ہے اس کو سورہ نساء میں لکھ دو، اور فرماتے اب جو میں پڑھوں گا یہ سورہ مائدہ کا حصہ ہے. آپ دیکھیے کہ نزول کے اعتبار سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو سورہ مائدہ جو ہے وہ قرآن کے بالکل آخر میں اتر رہی ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ دیکھیں کہ سورہ توبہ کے مضامین بھی بتا رہے ہیں. سورہ توبہ کا اگر آپ مطالعہ کریں اور سورہ توبہ کی تلاوت کریں اور اس کو دیکھیں تو سورہ توبہ کے مضامین یہ بتاتے ہیں کہ یہ سورہ مائدہ کے ساتھ اتر رہی ہے. کیونکہ دیکھیں نا، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ سورہ مائدہ میں، اور یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ حجت الوداع کے وقت لکھ کر بھجوا دیا تھا، اور یہ آیت کا نزول اس وقت اتر گیا تھا کہ جناب یہ سارے معاملات اس وقت ہوں گے. لیکن اسی سے دیکھیے، پہلا جو حج آ رہا ہے اس میں سورہ توبہ کے ابتدائی مضامین بتاتے ہیں کہ جس میں مشرکین کے ساتھ مکمل برات کا اظہار کیا گیا ہے، اور مشرکین میں جو صلح حدیبیہ، صلح نامہ کی جو خلاف ورزی کی تھی، اس پر اللہ رب العالمین نے ان کی قدرت، اللہ کی قدرت نے سخت تعاقب فرمایا اور فرما محبوب بس اللہ اس کا رسول، براءت من اللہ ورسول، اب اللہ اس کا رسول ان کی باتوں سے بری ہے، اب ان کا کوئی فیصلہ نہیں چلے گا، اب کوئی احکام نہیں چلے گا، اب ان کو جہاد کا حکم دے دیں، اب یہ حرم کے اندر نظر نہیں آئیں گے. تو سورہ توبہ کی ابتدائی آیات جو اتری ہیں اس کو سیدنا صدیق اکبر، یہ سیدنا صدیق اکبر کی خلافت پر ایک بہت بڑی دلیل بنتی ہے کہ جس طرح حضور نے اپنا مصلی حضرت ابوبکر صدیق کو عطا فرمایا، تو حج کی جب مشروعیت ہوئی ہے، حج جب فرض ہوا ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کا امیر سب سے پہلے جس کو بنا کر بھیجا ہے وہ حضور سیدنا خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، اور پیچھے سے حضرت مولا علی کو بھیجا ہے. میرے آقا نے مولا علی کو سورہ برات کی، یعنی سورہ توبہ کی چند آیات لکھ کر بھیجی ہے، اس لیے کہ معاہدہ حضور نے کیا تھا. تو عرب کا یہ تعلق تھا، یہ طریقہ تھا کہ جب معاہدہ جو کرنے میں ختم ہو چکا تھا اس لیے کہ کفار نے اس میں خیانت کر دی تھی، یا پھر اس کا کوئی نسبی، اس کا کوئی خاندانی فرد ہو جو آ کر یہ کرے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خلافت کے اعتبار سے سارے صحابہ کو حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے کیا، اور اس لیے حضرت ابوبکر کو پہلے حج میں بھیجا کہ اس وقت تک کفار مسجد حرام میں آتے تھے اور برہنہ اور ننگا طواف کرتے تھے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا اور آپ کی غیرت اس قدر بلند تھی کہ سرکار نے اس بات کو پسند نہ فرمایا، اور اس تمام چیزوں کے تدارک کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر کو روانہ کیا اپنے صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت
کا امیر بنا کر آپ کو بھیجا, اور پیچھے سے کہ یہ وعدہ ختم ہو چکا ہے, اب جو ہوگا دیکھا جائے گا, اس کے لیے اپنا جانشین سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا علی کو بنا کر بھیجا ہے, تاکہ یہ بات خاندانی اور نسبی اعتبار سے حضرت مولا علی کو بعد میں بھیجا ہے پیچھے سے, اور آگے مکمل خلافت اپنی ذات کی نیابت کے طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کے تمام امور سر انجام دینے کے لیے صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت کو روانہ کیا ہے. تو سورۃ توبہ میں عرض کر رہا تھا کہ سورۃ توبہ کے مضامین اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں تو یہ بالکل سورۃ مائدہ سے ملتے جلتے ہیں, اور مفسرین نے لکھا ہے کہ سورۃ نساء کا بھی نزول اس وقت ہو رہا ہے, اور معاملات گویا کہ اس وقت بھی ذکر کیے جا رہے ہیں. مثلا 20 آیت سورۃ نساء کی اتری ہے تو 5 آیت سورۃ توبہ کی اتر گئی, 10 آیت سورۃ مائدہ کی اتر گئی, پھر 2 آیت سورۃ نساء کی آ گئی تو 5 آیت مائدہ کی آ گئی. اب یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود تلاوت فرمانے کے بعد اشارہ فرماتے تھے کہ یہ جو میں نے پڑھ دیا اس کو سورۃ نساء میں لکھ دو, اس کو مائدہ میں لکھ دو, اس کو توبہ میں لکھ دو. تو اس طرح یہ ترتیب ایک جس کو میں نے کہا کہ ہنگامی اور حوادثی صورت میں ہوئی ہے, جیسی جیسی اس کی ضرورت ہوتی رہی ہے, جیسے جیسے معاملات اور جیسے جیسے واقعات سامنے آتے رہے, قرآن کے ان حصوں کو اللہ رب العالمین جبریل امین کے ذریعے نازل کر کے اپنے محبوب کے لیے راہیں کھولتا چلا گیا ہے کہ اب محبوب یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. تو جس طرح ترتیب جو ہے نزول کی ترتیب قرآن کے مصحف کے مطابق نہیں ہے, میں نے عرض کیا اس کی وجہ یہ تھی, لیکن قرآن جو موجود ہے سورہ فاتحہ پہلے اور بالترتیب 114 ساری صورتیں جو گویا کہ اس کے اندر موجود ہیں, یہ ترتیب بالکل بالاجماع یہ ویسے ہی ہے جس طرح اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ پر اتارا تھا. اور یہ عرض کر دوں کہ صحابہ کرام نے اس میں کوئی آگے پیچھے کچھ نہیں کیا کہ ان کو حد فتان بنایا جائے اور صحابہ کے بارے میں مغلظات اور بری باتیں معاذ اللہ کی جائے اور ان پر تانا کیا جائے اور صحابہ کرام پر الزام تراشی کی جائے. نہیں, یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ قرآن کی ترتیب اور قرآن کے مضامین اور قرآن کی آیات جو کتابی طور پر ترتیب طور پر ہے یہ توقیفی ہیں, اصطلاحی نہیں ہیں. یعنی توقیفی ہیں, اس کا مطلب یہ اللہ اس کے رسول کی جانب سے ہے, اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہے, یہ کسی انسان کے اس میں کوئی دخل نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کو جمع کیا تو آپ نے سورہ فاتحہ کو پہلے رکھ دیا, سورہ بقرہ کو بعد میں رکھ دیا. نہیں, بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی منشا یہ تھی, اور یہ توقیفی ہے جو جس طرح قرآن آج موجود ہے اللہ رب العالمین نے اسی انداز میں اسے لوح محفوظ پر اتارا ہے. یہ بھی ایک مسئلہ آپ ذہن میں گویا کر رکھ دیں. ہاں, قرآن مجید سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تو ظاہر سی بات نہ اس پر نقطے تھے, سرکار کے دور میں نہ اس میں نقطے تھے نہ زبر زیر تھا, نہ گویا کہ یہ ساری چیزیں تھیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ اہل عرب تھے, اہل زبان تھے, ان کو اس چیز کی ضرورت سرے سے تھی نہیں. ہاں, بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے اس فنون کو علم نحو کو ایجاد کیا گیا, مشہور طور پر حجاج بن یوسف کا نام آتا ہے, لیکن اس سے پہلے بھی کئی لوگ اس چیز میں شامل تھے جنہوں نے اعراب قرآن کے اوپر گویا کہ مکمل کام کیا ہے. صحابہ کرام علی مردوان کے دور میں قرآن جو تھا وہ پاروں پر نہیں تھا, منزلوں پر تھا, سات منزل ہوا کرتی تھی. صحابہ کرام ایک ہفتے میں اس قرآن کی تکمیل کرتے تھے, جہاں پر روک دیتے ہوئے ایک منزل قرار پاتی تھی. میں نے گزشتہ درس قرآن کے اندر گزشتہ سال ساری تفسیر اس کی میں بیان کر چکا ہوں, صرف یہاں پر یاد دہانی کے لیے اپنے موضوع کو آگے بڑھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو صحابہ کرام علیہ رضوان کی تلاوت کی وجہ سے جہاں پر وہ ختم کرتے تھے تو وہاں پر وہ ترتیب ہو جاتی تھی. ہاں, رکوع کا جو انتخاب ہے اس کے بارے میں علماء اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارضاہ عنہ نے حضرت عبی بن کعب کی امامت کے اندر مسجد نبوی شریف میں 20 رکعت تراویح کا اجرا فرمایا, اس کے بعد صحابہ کرام رات کو تہجد میں جس آیت پر رکوع کر لیا کرتے تھے نماز کے اندر تو وہی نماز کا رکوع قرار پایا جاتا تھا. تو اب دیکھیں کتنی پیاری پیاری نسبتیں ہیں, خدا کا کلام ہے لیکن چل رہا ہے ان بزرگوں کی نسبتوں سے, نہ اس میں کسی کو آگے کرنے کی اجازت ہے نہ اس کو پیچھے کرنے کی اجازت ہے. ہاں, صورتوں کے نام یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود عطا فرمائے, یہ نہیں کہ کسی نے سورہ نساء کا نام خود رکھ دیا, سورہ مائدہ کا نام خود رکھ دیا, نہیں, یہ بھی توقیفی ہے. جس طرح مصحف قرآنی, جس طرح مصحف شریف جو ہمارے سامنے موجود ہے اس کی ترتیب توقیفی ہے اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق, اسی طرح ہر سورت کا نام بھی توقیفی ہے. اس کو نہ نبی پاک نے اپنی مرضی سے رکھا ہے نہ صحابہ کرام علی مردوان نے اس کے اندر کوئی دخل اندازی کی ہے, بلکہ یہ سارا سلسلہ توقیفی ہے. اور یہی وہ نظریہ کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, کہ بے شک ہم اس کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. سورہ فاتحہ کے بارے میں جس طرح کہ میں نے عرض کر دیا کہ ترتیب کتابی اور ترتیب نزول کے اندر یہ دونوں چیزیں سامنے آ گئی, کہ کتاب کی ترتیب اور نزول کی ترتیب. اس میں بڑی تفصیل ہے لیکن میں نے چند جملے عرض کیے ہیں. آنے والے درس میں انشاءاللہ میں اس کو آہستہ آہستہ مزید اس کے گوشوں کو کھول کر آپ کی خدمت میں انشاءاللہ العزیز عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اب یہ سوال ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے جس کی طرف ہم چل رہے ہیں یہ مکی سورت ہے کہ مدنی سورت ہے. پہلے تو یہ کانسیپٹ کلیئر کر لیں کہ مکی و مدنی ہوتا کیا ہے اور مکی اور مدنی سورتوں کا نظریہ کیا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں تھے تو جو سورت اتری اس کو مکی کہا جاتا ہے اور جو مدینے میں اترے اس کو مکی کہا جاتا ہے. یہ غلط نظریہ ہے. ورنہ تو پھر یہ ہوگا کہ جب حضور طائف میں تھے تو پھر اس سورت کا نام طائف ہی ہونا چاہیے. یا ہجرت کے بعد جب حضور دوبارہ لوٹ کر آئے ہیں الیوم اکملت لکم یہ مکہ میں اتر رہی ہے. دین کی تکمیل سورہ مائدہ کی آیات ظاہر سی بات ہے عرفات کے میدان میں اتر رہی ہے اور عرفات مدینے میں تو نہیں مکے کے اندر ہے. تو اس لیے اس کو مکی تو نہیں کہا گیا بلکہ سورہ مائدہ کو مدنی کہا گیا ہے. تو اس کا بنیادی نقطہ ہے کہ یہ کہنا کہ حضور مکے میں تھے تو جو سورتیں اتری اس کو مکی کہا گیا اور حضور مدینے میں تھے تو جو سورتیں اتری اس کو مدنی کہا گیا. یہ طریقہ غلط ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے. علماء نے فرمایا اس کا طریقہ یہ کہ آقا نے جب تک ہجرت نہیں فرمائی تھی, معیار ہجرت ہے, ہجرت سے پہلے جتنی سورتیں اتری ہیں وہ ساری مکی ہیں, ہجرت کے بعد جتنی اتری ہیں ساری مدنی ہیں. اب چاہے حضور نے ہجرت فرما کر عرفات میں آپ آ گئے ہوں یا حضور ہجرت فرما کر طائف چلے گئے ہوں یا حضور ہجرت فرما کر کہیں اور تشریف لے گئے ہوں, وہ کسی علاقے کے ساتھ کوئی تخصیص نہیں ہے. معیار اور بارڈر اور سرحد جو ہے وہ ہجرت ہے. ہجرت سے پہلے جتنی سورتیں اتری ہیں اس کو مکی کہا جائے گا اور ہجرت کے بعد جتنی سورتیں اتری ہیں اس کو مدنی کہا جائے گا. اور یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کرامات اور اعزاز اور شرف جو اللہ رب العالمین نے دیگر انبیاء کے مقابلے میں آپ کو عطا فرمایا ہے, یہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعزاز کی ایک اور بہت بڑی دلیل ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آیات لینے کے لیے کوہ طور جانا پڑتا تھا لیکن سید عالم کی شان یہ کہ جہاں مصطفیٰ ہوتے ہیں قرآن وہیں پر آ جاتا ہے. یعنی حضور کو قرآن لینے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو اپنے شان سے, اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے, شان عظمت اللہ نے دی ہے تو پھر کسی کے دل کو کیوں جلنا چاہیے. یہ عظمت اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے, یہ شان اللہ رب العالمین نے خود عطا فرمائی ہے. میرے آقا جہاں قدم رکھ دیتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے وانت حل بهذا البلد کہ محبوب یہ تیرے قدم جو لگ رہے ہیں مجھے اس لیے شہر مکہ کی قسم ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورداہن خود زرقانی میں موجود ہے کہ آپ رات کو گشت کرتے وقت ایک گلی سے گزرے تو ایک بوڑھی عورت حضور کی محبت میں رو رہی تھی, اللہ حضور کے فراق میں رو رہی تھی. سیدنا فاروق اعظم کی خلافت کا دور تھا اور رو کر وہ حضور کی شان میں نعتیہ اشعار کہہ رہی تھی اور اس نعتیہ اشعار کے اندر اس نے ایک جملہ شعر کے اندر یہ کہا تھا, شعر بھی ضبط مجھے ابھی ذہن میں نہیں ہے لیکن اس کا خلاصہ یہ کہ اس میں یہ کہا تھا کہ اے اللہ کے محبوب اللہ نے آپ کو کیسی عظمت عطا فرمائی ہے کہ آپ جب مکہ کی سرزمین پر قدم رکھتے ہیں تو خدا کہتا ہے وانت حل بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. اللہ آپ کی شان کس طرح بیان فرماتا ہے. سیدنا فاروق اعظم دروازے پر بہت دیر تک حضور کی محبت میں رکھے رہے اور جب فرط محبت اور جذبات بڑھ کے تو آپ نے دروازے پر دستک دی. اس بڑھیا نے دروازہ کھولا تو آپ جا کر اس کے پاؤں پر قدموں میں بیٹھ گئے اور کہا کہ تم مجھے وہ شعر دوبارہ تو سنا جو آقا کی محبت میں تو سنا رہی تھی. اب دیکھیں یہ ہے توحید, اللہ کو تو ماننا ہے لیکن دل حضور کی محبت سے سرشار ہے. اس لیے کہ اللہ کی توحید اللہ کی بارگاہ میں جب مقبول ہوگی جب دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیدہ اعتقاد آپ کا احترام اور تعظیم ہو. حضرت فاروق اعظم کتنی عظیم شخصیت ہیں. حضور فرماتے ہیں جہاں میرا عمر ہوتا ہے تو میرے عمر کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے. یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر و شان ہے. سیدنا فاروق اعظم آ کر بیٹھتے ہیں, وہ بڑھیا دوبارہ وہ شعر پڑھتی ہے اور جب اس شعر پر پہنچتی ہے آپ کی آواز بھرا جاتی ہے اور آپ بڑے بڑے گویا کہ شدت کے ساتھ رونے لگتے ہیں اور اس بڑھیا سے کہتے ہیں تو نے ٹھیک کہا, حق کہا, حق کہا کہ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. یقیناً اللہ رب العالمین نے جو مکہ شہر کی قسم اٹھائی ہے وانت حل بهذا البلد, یقیناً مصطفیٰ کریم کے پاؤں لگے ہیں, قدم لگے ہیں تو آپ کے قدوم اقدس کی شان و عظمت کے لیے اللہ نے فرمایا کہ محبوب تیرے قدم یہاں پر لگ رہے ہیں اس لیے میں شہر مکہ کی قسم اٹھا رہا ہوں. لہٰذا یہ جو ہم ترجمہ کر کے گزرتے ہیں نا کہ محبوب, تو کوئی یہ نہ کہے کہ جناب یہ ایک صوفیوں کا نظریہ ہے یا انہوں نے ایک نظریہ بنایا ہے. صحابہ اکرام نے اس کی پوری تائید کی ہے اور صحابہ اکرام علی مردوان اس نظریے کے پورے قائل ہیں کہ وانت حل بهذا البلد کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم شریف لگنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آپ کے قدوم اقدس کی برکت سے اس جگہ کی قسم اٹھائی ہے. تو اندازہ لگائیے کہ قرآن ہے ہدایت کی کتاب, قرآن ہے نور, قرآن ہے انسانوں کی ہدایت کی کتاب، لیکن ہدایت کا ایک بہت بڑا حصہ مصطفیٰ کی تعظیم ہے، مصطفیٰ کی محبت ہے، آپ کی ذات سے عقیدت ہے. یہ نہیں کہ ڈائریکٹ صرف احکام کی آیتیں اترتی ہے، احکام کی آیتیں بعد میں اترتی ہے، پہلے خدا کہتا ہے اللہ اقسم بحاظ البلد، محبوب مجھے شہر کی قسم ہے، وانت حلم بحاظ البلد، اس لیے کہ ان گلیوں میں تو چلتا ہے. تو یہ تمام چیزیں اب دیکھیں سورۃ دحا میں جس طرح میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ ایک بہت بڑے اعتراض کو رد کرنا تھا، ایک بہت بڑے اعتراض کو رد کر کے ہدایت کا اصل رخ واضح کرنا تھا، خدا نے اپنی توحید کا اظہار کرنا تھا. لیکن پوری صورت آپ دیکھیے، فرمایا کہ ہدایت کا تو پہلو ہے لیکن پہلے مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے جو ہدایت کا اہم جز ہے. فرمایا والضحا، اے محبوب تیرے چہرے کی قسم ہے، واللیل اذا سجا، وہ رات جیسی کالی زلفوں کی قسم ہے جو تیرے چہرے پر چھا جاتی ہے. اس لیے مفسرین نے جس طرح کہ میں نے عرض کیا، حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمت اور دیگر بزرگوں نے ان معنی کو بھی ترجیح دیا ہے کہ والضحا سے مراد حضور کا چہرہ ہے. یہاں پر وہ شمس نہیں کہا، والضحا کہا، اس لیے کہ شمس کے اندر حرارت ہوتی ہے اور دوحا چاش کا وقت ہوتا ہے جس کی ٹھنڈک بڑی میٹھی ہوتی ہے، بڑی سہانی ہوتی ہے. فرما مہو تیرے چہرے کو دیکھنے والا شخص تیرے چہرے کو تکتا ہی رہتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے ہیں میرے سرکار ایسا نہیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سورہ فاتحہ کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کے نزول کے حوالے سے اس کے بارے میں دو قول ہے، تین قول ہے. علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اب مکہ سے مراد پھر ذہن میں بٹھا لیجئے ہجرت سے پہلے اتری ہے. علماء کا رائج اور مختار قول یہی ہے کہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے. کثیر علماء اس طرف بھی گئے ہیں لیکن اس پر اجماع نہیں ہوا کہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے. اور امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت نے اتقان کے اندر یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ یہ دو دفعہ اتری ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ یہ چار دفعہ اتری ہے. یعنی اتنی مبارک صورت ہے کہ یہ ایک دفعہ نہیں چار دفعہ حضور کے سینے مبارک پر اتری ہے. تو میں چار دفعہ کی وضاحت کر کے پھر مکے کی طرف آتا ہوں. اب آپ دیکھیں ایک بہت بنیادی کانسیپٹ یہاں میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں علم غیب کے حوالے سے، وہ ذرا ذہن میں رکھیے گا. قرآن کا نزول صرف اللہ رب العالمین تعلیم کے لیے نہیں دیتا، اور صرف احکام کو بیان کرنے کے لیے نہیں دیتا. قرآن کا نزول اس کے فوائد و ثمرات، اس کے اجر و ثواب کے اعتبار سے بھی ہے. جب سورہ فاتحہ ایک دفعہ اتر چکی تھی تو جو باتیں معلوم ہونی تھی وہ ہو چکی، جو باتیں دینی تھی وہ ہو چکی، لیکن بار بار ریپیٹ تین سے چار دفعہ وہ اتر رہی ہے. تو علماء نے فرمایا کہ یہاں سے پتا چلا کہ نزول صرف احکام کو واضح کرنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ سورت کی شان و عظمت بھی بتانی ہوتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اجر و ثواب سے بھی نوازنا ہوتا ہے، آپ کے درجات اور آپ کے اجر میں اضافہ کرنا ہوتا ہے. تو یہ کانسیپٹ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ ایک آیت نازل ہو چکی ہے، اس کے بعد دیگر آیات کا اترنا یہ بھی گویا کہ اس کی تفصیل ہے. اور سورہ فاتحہ جو قرآن کا پورا اجمال ہے، سارے قرآن کا علم میں بھی آگے عرض کروں گا، سارے قرآن کا علم سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے. پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پر توقف نہیں کیا گیا، سورہ فاتحہ کے علاوہ 113 اور سورتیں، بلکہ کئی آیات اس میں نازل کی گئی، اور اس کا گویا کہ نزول ترتیب کے ساتھ کیا گیا، اور پھر بنفسی خود سورہ فاتحہ کو تین دفعہ دو دفعہ اتارا گیا ہے. اس سے پتا چلا کہ قرآن کا اترنا محض احکام دینا، تعلیم دینا نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اجر و ثواب میں اضافہ فرمانا بھی ہے. اب قرآن کریم برہان رشید یہ کہتا ہے، جو قرآن کریم کی آیت ہے کہ وکل شیئن احصیناہ فی امام مبین، سورہ یاسین میں آپ پڑھتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو لپیٹ کر جمع کر کے اس کلام مجید کے اندر رکھ دیا ہے، ہر شے کے علم کو ہم نے اس کتاب کے اندر رکھ دیا ہے. دوسری ایک آیت ہے کہ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ نہ کوئی خشک چیز ہے اور نہ کوئی تر چیز ہے، مگر سب کو جمع کر کے ہم نے اس کتاب کے اندر رکھ دیا ہے. تو مختصر طور پر یہ بات ہمارے سامنے آ گئی کہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی وہ کتاب ہے کہ جس میں تمام علوم موجود ہے. قرآن مجید میں ہر شے موجود ہے. حضرت علی کرم اللہ وجل کریم، حضرت عبداللہ ابن عباس، ان صحابہ جلیل القدر صحابہ کے واقعات امام سیوطی نے لکھا ہے کہ دعویٰ کیا کرتے تھے ہم سے قیامت تک کے بارے میں کچھ پوچھو، ہم سے اس دور کے بارے میں کچھ پوچھو، ہم تمہیں بتائیں گے قرآن کیا کہہ رہا ہے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ لوگ کہتے ہیں اگر قرآن میں ہر چیز ہے تو ہمیں تو نظر نہیں آتا، میں نے کہا تم جیسے میاں مٹھو کے لیے نہیں ہے، یہ سید عالم کے لیے ہے. قرآن تمہارے لیے دعویٰ نہیں کر رہا کہ اس میں ہر چیز کا ذکر ہے تو تمہیں سکھا دیا گیا ہے. یہ خاصیت صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. جس طرح پرویزی انکار حدیث والے بکواس کرتے ہیں تو ان کی اصلاح کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ قرآن میں ہے تو سارا علم, لیکن یہ ملے گا کسی بھی نہیں, اس لیے کہ علم صرف مصطفیٰ کے لیے ہے. اور مصطفیٰ کا یہ منصب ہے کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, جو سورہ نحل میں کہا گیا محبوب یہ سارا علم ہم نے تجھے دے دیا ہے, ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ, اس کی ساری تعلیم تجھے دے دی گئی ہے, اب یہ تیرا منصب ہے. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, جو لوگوں کی طرف یہ اتر گیا ہے اس کی وضاحت, اس کا علم تو لوگوں کو دے گا. ہم ڈائریکٹ لوگوں کو نہیں دیں گے, ہم تیرے ذریعے دلوائیں گے. اس لیے فرمائے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, ہم نے قرآن کا معلم بھی تجھے بنایا ہے اور حکمت و دانائی کا علم بھی تجھے بتایا ہے. تو قرآن کا علم تو یہ تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کے کلمات سکھا دیے, اس کے معنی اور مقصد کیا ہے فرمایا والحکمہ, وہ ہم نے مصطفیٰ تجھے عطا فرمایا ہے. تو الفاظ قرآنی سکھا دینا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ میں آ گیا, اور والحکمہ کے اندر اس کے وہ معنی آ گئے جو الف لام میم صاد کے نیچے چھپے ہوئے ہیں اور جو کاف یا عین صاد کے نیچے چھپے ہوئے ہیں. تو تمام علوم جو قرآن کے اندر ہے وہ سینہ مصطفیٰ کے اندر ہے. ہاں ایک بات میں مزید کلیئر کر دوں کہ شاید کوئی کسی وقت کوئی میری تقریر سن رہا ہو تو یہ نہ کہے کہ یہ مبالغے کی طرف چل گئے, تو میں ایک اور کانسیپٹ کو کلیئر کرتا ہوں تاکہ پوری ایک حد بندی ہو جائے اور باہر جانے کا کوئی راستہ نہ بنے اور ہم پر یہ الزام نہ آئے کہ ہم افراط و تفریط کر رہے ہیں اور ایک طرف بہہ رہے ہیں. ایک اور علمی بحث کا ایک نقطہ میں پیش کر دوں. قرآن میں تین قسم کے علوم ہیں, امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے قرآن میں تین قسم کے علوم ہیں, دو متناہی ہے ایک غیر متناہی ہے. یعنی قرآن میں تین قسم کے علم کی دریا بہ رہے ہیں, تین قسم کے علوم کے سمندر موجود ہے. دو تو وہ ہیں جس کا کنارہ ہے, ایک وہ ہے جس کا کنارہ ہی نہیں ہے. ہم اہل سنت و جماعت وہ علم کا سمندر جس کا کنارہ نہیں ہے وہ مصطفیٰ کے لیے نہیں مانتے, اس لیے کہ مصطفیٰ اللہ کے بندے ہیں, مخلوق ہیں, اور آپ کا علم متناہی ہے. وہ خدا واجب اور قدیم ہے, اس کا علم غیر متناہی ہے. جس کا علم متناہی ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا, اور جس کا علم غیر متناہی ہو جائے وہ بندہ نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا نظریہ ہے جو یہاں پر میں کانسیپٹ کلیئر کر دوں. اس لیے کہ اکثر لوگ علم غیر پر بحث کرتے ہوئے امام سیوطی کے قول کو لاتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں تو غیر متناہی علم ہے, لیکن وہاں پر ذرا تخریب کرتے ہیں, تخریب کاری کرتے ہیں. اس لیے کہ امام سیوطی نے پوری وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ قرآن میں تین قسم کے علوم ہیں. یہ علم غیب کی بحث کے لیے بنیادی مقدمات ہیں. اس کو سمجھنے کے بعد, یہ کانسیپٹ کلیئر ہونے کے بعد, پھر بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کے مسئلے پر گفتگو کرتا ہے. مناظروں میں ہم یہ ساری باتیں پہلے لکھواتے ہیں اور اگلے سے بھی کہتے ہیں اس کا جواب دے, لکھ کر رکھ. جب وہ لکھتا ہے پھر دعویٰ منتخب ہوتا ہے, اس کے بعد دلائل پر بحث ہوتی ہے. لیکن یہ اتنے مضبوط دعوے ہیں کہ مناظرہ چل نہیں پاتا, دعوے پہ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے کہ وضاحت نہیں ہو پاتی نا, کہ جب تک ان چیزوں کی وضاحت نہیں ہوگی تو آگے مناظرہ کیسے چلے گا, بات کیسے چلے گی, وضاحت کیسی ہوگی. جب ہم اپنا دعویٰ کلیئر کر رہے ہیں اور دعویٰ کلیئر کرنے کے بعد ساری چیزیں جب واضح ہو جاتی ہے تو بغیر دلائل دینے کے دعوے سے ہی مناظرے میں فتح ہو جاتی ہے, تو پھر مناظرے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے. تو لہٰذا میں یہ چند باتیں مقدمات کے طور پر بنیادی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن میں تین قسم کے علوم ہیں. دو علوم ایسے ہیں جس کی انتہا ہے, جو کہیں پر شروع ہوتے ہیں اور کہیں پر ختم ہوتے ہیں, اور ایک علم ایسا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. تو دو علوم جو ہے جو متناہی ہیں تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہے, اور وہ ہماری طرف سے گپ نہیں ہے. قرآن خود کہتا ہے, جب آپ نے سن لیا قرآن ہی سے کہ قرآن میں ہر شے کا علم موجود ہے, تو اس ہر شے سے ہم عقلاً اس چیز کو نکال دیں گے جو غیر متناہی ہے حضور کے لیے, عقلاً اس چیز کی ترمیم کر دیں گے اور عقلاً اس کی تخصیص کر دیں گے دو علم کے جو متناہی ہے. اس لیے کہ حضور اللہ رب العالمین کے بندے ہیں, مخلوق ہیں, سید الخلق ہیں, سید البشر ہیں, خدا نہیں ہے. آپ کی کوئی صفت استقلالی نہیں ہے, آپ کی کوئی صفت قدیم نہیں ہے, آپ کی کوئی صفت واجب نہیں ہے, بلکہ سب اللہ کا عطا کردہ ہے, اللہ کا دیا ہوا ہے. تو لہذا اس کے لیے متناہی کا لفظ کہا جائے گا, غیر متناہی کا لفظ نہیں کہا جائے گا. اب یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ جو دو علوم ہیں اس کو ہم مصطفیٰ کریم کے لیے خاص مانتے ہیں, اور ایک علم جو ہے جو اس میں ہے, جو اصل علم ہے جس کی شاخیں یہ دو علم بن رہی ہیں, وہ اصل علم اللہ رب العالمین کا ہے, وہ اصل علم اللہ رب العالمین کا ہے. میرے امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے خالص الاعتقاد میں جو بنیاد باندھی ہے, سبحان اللہ, کئی جگہ پر ہمارا اس بارے میں مکالمہ ہوا, لیکن جب بھی ہم نے یہ مقدمہ لکھ کر دیا تو اگلے کے پاس جواب نہ تھا. خالص الاعتقاد کے مقدمے میں اعلی حضرت نے بڑی پیاری بات کی ہے, فرمایا نبی کے علم اور اللہ کے علم, فرمایا نبی کے علم کو اللہ کے علم سے وہ برابری بھی نہیں. تم ہمیں مشرک کہتے ہو, تم کہتے ہو اللہ سے بڑا دیا, اللہ سے ملا دیا, اگلے کا عقیدہ تو پوچھو. ہم پر غلط الزام لگا کر تم دار اسلام سے خارج ہو رہے ہو. ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ ہے کہ رسول اللہ کے علم کو اللہ کے علم سے وہ نسبت بھی نہیں جو ایک قطرے کو سات سمندر سے ہوتی ہے, جو ایک قطرے کو سات سمندر سے ہوتی ہے وہ نسبت بھی نہیں, اس لیے کہ سات سمندر کی تو انتہا ہے, اللہ کے علم کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے. کتنی پیاری بات حاضر بریلوی فرمائی ہے کہ فرمایا کہ رسول کا علم اگر آپ ایک قطرہ کہیں, اس کو اور آسان کر دوں آپ ذہن کے مطابق, کہ رسول کے علم کو آپ ایک قطرہ کہیں اور اللہ کے علم کو سات سمندر, تو یہ مقابلہ صحیح رہے گا؟ اعلیٰ کہتے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اس لیے کہ رسول کا علم ایک قطرہ وہ تو ٹھیک ہے کہ وہ کہیں شروع ہو رہا ہے کہیں ختم ہو رہا ہے, اللہ کے علم کے لیے سات سمندر بھی درست نہیں ہے, اس لیے کہ وہ اس علم کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ آپ منصف مزاج ہے, اس میں شرک کا کون سا پہلو ہے, اس میں برابری کون سی ہے, یہ کس قدر ظلم ہے اہل سنت و جماعت پر کہ وہ نبی کے لیے آپ علم غیب مانتے ہیں؟ ہم نے کہا ہم نہیں مانتے, جو نہیں مانے گا وہ کافر ہو جائے گا. ہم ہی نہیں مانتے بلکہ سب مانتے ہیں, اور جو نہیں مانے گا وہ دار اسلام سے نکل جائے گا. ہاں جو علم رسول کے لیے مختص ہے اس کو ماننا ضروری ہے, اور جو رسول کے لیے نہیں ہے اس کے ہم مکلف نہیں ہے, اور جو رسول کے لیے شامل کرے گا وہ شرک فی العلم ہوگا. اب دیکھیں قرآن نے کیا کہا, مَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ, اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ غیب, خدا کا راز ہوتا ہے نا, خدا کا آپ کاروباری راز اپنے سینے میں رکھتے ہیں, کسی کو بتاتے ہیں, اپنی ڈائری بھی چھپا کر رکھتے ہیں, نقصان ہو جائے گا. نقصان نہیں تو اگلا, اگر آپ اپنے گھر کے بڑے ہیں اور آپ نے کوئی راز اس میں لکھ دیا ہے, آپ کے گھر والے اگر اس کو پڑھیں تو ان کی طبیعت کیسی ہو جائے گی کہ جناب اچھا تم پر ایسی گزر رہی ہے اور تم نے ہمیں بتایا نہیں, تو آپ نے تو اپنی طبیعت سنبھالی ہوئی, ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی. اس لیے کہ کچھ کچے دل ہوتے ہیں کچھ مضبوط دل ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین کا راز سب سے بھاری راز ہے, اور فرماتا اگر یہ راز میں پہاڑ پر اتاروں تو پہاڑ پھٹ جائے. لو انزلنا ھذا القرآن کہہ کر اسی راز کا انکشاف کیا گیا ہے کہ اگر اس قرآن کا ایک حرف بھی اگر پہاڑ پر اتر جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے, تو خدا کے رازوں کا کوئی متحمل نہیں ہے. اور لیکن اس لیے اللہ فرماتا ہے وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب, اللہ کی یہ شان نہیں کہ ہر اہرے غیرے کو غیب بتائے, خود اللہ نے کہہ دیا ہے, خود اللہ کہتا ہے, اللہ کی یہ شاعر شان نہیں کہ یہ ہر اہرے غیرے کو غیب بتائے. ولیکن ولیکن یجتبی من رسل من یشاء, ہاں رسولوں میں سے چن لیتا ہے مصطفیٰ جیسے کو اور غیب بتا دیتا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ نبی غیب جانتا ہے, ہم نے کہا قرآن کہتا ہے نبی ہی غیب جانتا ہے, جواب تو یہ آتا ہے نا کہ نبی ہی غیب جانتا ہے. اور یہاں پر لیکن کا جو جملہ ہے, یہاں پر طلباء بھی بیٹھے ہیں علماء بھی ہیں, یہ لیکن کا جملہ جو ہے اس کو عربی گرامر کے اندر استدراک کے لیے کہا جاتا ہے. استدراک اس کو کہتے ہیں جو ماں قبل جملے کے وہم کو ختم کرنے کے لیے آتا ہے, یعنی جملہ چل رہا ہے تو پچھلے جملے میں اگر کوئی وہم اور شک ہو تو لیکن لا کر اس وہم کو دور کر کے اس کی وضاحت کر دی جاتی ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم, کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں, نہیں تو پھر ہے کیا, ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین, لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں اور ان پر نبوت ختم کر دی گئی ہے. تو یہ لیکن میں کہ کیا ہے پھر, تو اس کی مذاق کر دی. تو یہاں پر دیکھیے قرآن کہتا ہے کہ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب, اللہ کی یہ شان نہیں کہ ہر اہرے غیرے کو غیب بتائے, تو کیا کسی کو نہیں بتاتا, غیب کسی کے سامنے وعدے نہیں کرتا. فرمایا کہ ولیکن اللہ یجتبی من رسل من یشاء, لیکن ہاں ولیکن اللہ یجتبی من رسل من یشاء, ہاں لیکن اللہ رب العالمین رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب بتا دیتا ہے. تو یہ لیکن نے سابقہ جملے سے وہم دور کر دیا جو ہمارے ذہن میں آ رہا تھا کہ خدا کسی کو نہیں بتاتا ہے, لیکن لیکن نے آ کر بتا دیا کہ اللہ اپنے محبوبوں کو بتاتا ہے. یہ بڑے واضح کانسیپٹ گویا کہ سامنے آ گیا. تو لہذا نبی پاک کے لیے علم غیب کو تو تسلیم کرنا ہے, کیونکہ قرآن خود کہتا ہے ذالک من انباء الغیب نوحی الیک, محبوب یہ ساری غیب کی باتیں ہیں جو تیرے سینے پہ اتر رہی ہیں. ذالک من انباء الغیب نوحی الیک, یہ ہم جو اتار رہے ہیں تیرے سینے پر یہ ساری غیب کی باتیں ہیں. تو یقیناً سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیب سے متعلق قرآنی آیات موجود, جس طرح کسی کے بارے میں بتوں وما ہوا الغیب بدنی, میرا نبی جو ہے وہ غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں, لیکن یہ علم کیسا ہے, رب کا علم کیسا ہے, نبی کا جو علم ہے اللہ کا عطا کردہ ہے, ایک محدود علم ہے, محدود علم ہمارے علم کے مقابلے میں نہیں رب کے علم کے مقابلے میں, یہ بھی ایک ذہن میں رکھیے. ہاں اور ایک کانسیپٹ اور میں مزید آگے کلیئر کرتا ہوں کہ ہم رسول کے علم کو اگر محدود کہیں، متناہی کہیں، ایک حد کے اندر کہیں، تو وہ ہم جیسے لوگوں کے مقابلے میں نہیں، وہ دیگر انبیاء کے مقابلے میں نہیں، وہ خدا کے مقابلے میں ہے کہ خدا کا علم لامحدود ہے، نبی کا علم محدود ہے. ایک بات اور دوسری ایک کانسیپٹ یہاں پر میں کلیئر کروں، اکثر بحث مناظروں میں اس طرف چلی جاتی ہے، نہیں نہیں یہ تو سب ٹھیک ہے، ہم نبیوں کے لیے غیب مانتے ہیں، لیکن آپ نبی کے لیے علم غیب کلی مانتے ہیں، نبی کے لیے علم غیب کلی مانتے ہیں، تو آپ تو کل علوم مانتے ہیں اور یہ شرک ہے. اور میں نے کہا کل کے اندھو، یہ کل علم شرک جب ٹھہرتا، جب ہم خدا کے مقابلے میں مانتے ہیں. ہم محدود علم تو خدا کے مقابلے میں مانتے ہیں، لیکن کل علم مخلوق کے مقابلے میں مانتے ہیں. تو شرک کہاں سے آیا؟ شرک کہاں سے آیا؟ کیونکہ محدود علم ہم اللہ کے مقابلے میں مانتے ہیں اور کل علم مخلوق کے مقابلے میں مانتے ہیں، یعنی ساری کائنات انبیاء سمیت جن کو جزوی علم دیا گیا تھا، سارے علم کو سمیٹ کر کلی طور پر مصطفیٰ کو دے دیا گیا ہے. اب یہ کلی علم رب کے سامنے ایک سات سمندر کے سامنے قطرے کی بھی حیثیت نہیں رکھتا ہے، تو اب شرک کہاں سے آ گیا؟ علم غیب کلی کی میں نے وضاحت آپ کے سامنے کر دی، شرک کہاں سے آ گیا؟ اور منطق کی اصطلاح ہے کہ کلی کی پانچ قسم بن جاتی ہیں، کلی کی پانچ قسم بن جاتی ہے، چار تو اس میں غیر متناہی ہوتی ہے، ایک جزء حقیقی کے تحت متناہی ہوتی ہے، اور جزء حقیقی کو بھی آپ جانتے ہیں کہ کلی کہا جاتا ہے، تو یقیناً ہمارے عقیدے کے کہتے ہیں نہیں، جس کی انتہا نہ ہو اسے کلی کہا جاتا ہے، یہ بھی غلط ہے. علم منطق کا یہ قاعدہ ہے کہ کلی کی ایک پانچ قسموں میں سے ایک قسم وہ ہے جو متناہی ہے، جس میں جزء حقیقی کا بھی اطلاق ہوتا ہے اور اسے کلی بھی کہا جاتا ہے، اور وہ متناہی ہے لیکن اصطلاح میں اس کو کلی کہا جاتا ہے. پتا چلا اہل سنت نے جو نظریہ رکھا ہے وہ سراسر دیانت اور علم پر مبنی ہے، اعتراض کرنے والا خود جاہل ہے یا احمق ہے، اسے اس بات کا علم نہیں. ایک بات مزید پیش کر کے علم غیب پر چلی ہے تو میں یہاں پر وضاحت کر دوں آپ کے سامنے اس حوالے سے، وہ تاکہ اس کا معاملہ پورا ہو جائے. ہاں، علماء نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ حضور کے لیے جب ہم یہ جملہ کہیں، یہ بات کہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو نبی پاک کے لیے کہ آپ علم غیب جانتے ہیں، آپ علم غیب جانتے ہیں، تو رسول کے لیے علم غیب، غیب کے ساتھ علم کا لفظ ملا کر بولا جائے، علم غیب، علم غیب، رسول کے لیے یہ لفظ کہا جائے کہ آپ علم غیب جانتے ہیں، یا یہ کہا جائے کہ آپ عالم الغیب ہیں، یا یہ کہا جائے کہ آپ کو آپ غیب کی خبریں دیتے ہیں؟ یہ تین جملے یہاں پر بنتے ہیں. ایک اعتراض اس میں یہ کھڑا ہوتا ہے کہ یقیناً قرآن کہتا ہے کہ نبیوں کو غیب کی خبریں دی جاتی ہیں، نبیوں کو غیب کی خبریں دی جاتی ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا اور اس کا کوئی منکر نہیں ہے، لیکن اس کیفیت کو آپ اخبار عن الغیب کہیے، انباء عن الغیب کہیے، اس کو آپ غیب کی خبریں کہیے، اس کیفیت کو آپ غیب کی باتیں کہیے، علم غیب مت کہیے. یہ ایک اعتراض آتا ہے، علم غیب مت کہیے. یہ بھی اتنا بچکانہ اور اتنا بے وقوفانہ اعتراض ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. کہتے ہیں نبی غیب کی خبریں تو جانتا ہے، یہ آپ کہیں گے کہ نبی غیب کی خبریں جانتا ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ نبی علم غیب جانتا ہے. یہ اعتراض ہم سے کیا جاتا ہے کہ نبی، اور یہ کوئی چھوٹا موٹا نہیں، یہ جتنے بڑے سب اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کی ذات کے لیے علم غیب کا لفظ نہیں بولا جائے گا. میں یہاں پر کانسیپٹ کلیئر کر دوں کہ ہاں، ہم یہ کہتے ہیں نبی کی ذات کے لیے جو لفظ نہیں بولا جائے گا وہ ہے عالم الغیب. کیا لفظ نہیں کہا جائے گا؟ عالم الغیب کا لفظ اللہ کے لیے بولا جائے گا. یہ الگ بات ہے کہ حضور بھی غیب کا علم اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، لیکن عالم الغیب کا لفظ نبی پاک پر نہیں بولا جائے گا. یہ بھی کلیئر ہو جائے تاکہ آپ کے ذہنوں میں، عالم الغیب کا لفظ نبی پاک پر نہیں کہا جائے گا، لیکن اگر کوئی کہہ دے تو شرک بھی نہیں ہے. یہ عرفن منع ہے، جس طرح کے علماء نے خود لکھا کہ عالم الغیب کا لفظ اللہ رب العالمین کے لیے معروف ہو چکا ہے، تو نبی پاک کے لیے نہیں کہا جائے گا، لیکن کہنے والا اگر کہے گا تو حرام نہیں ہے، مکروہ تنزیہ ہے، صرف مکروہ تنزیہ ہے، گناہ بھی نہیں ملے گا اس کو، گناہ بھی نہیں ملے گا، لیکن نہیں کہنا چاہیے. مثال کے طور پر جس طرح حضور اللہ رب العالمین کی جانب سے بڑی عزت اور بڑے شرف والے ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا، تو سوال ہوا کہ کیا محمد عز و جل کہا جائے گا؟ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ عز و جل، تو کیا محمد عز و جل کہا جائے گا؟ کہ حضور بھی عزت والے ہیں اللہ کی عطا سے، حضور بھی اکرام و تعظیم والے ہیں. علماء نے کہا معنی کے اعتبار سے تو بالکل درست ہے، شرک اس میں بالکل نہیں ہے، یہ تمام نے لکھا کہ شرک اس کے اندر بالکل نہیں ہے، معنی کے اعتبار سے درست ہے، لیکن ہاں عرفن اس میں عز و جل یہ اللہ کے لیے معروف ہو چکا ہے، لہذا حضور کے لیے نہیں کہا جائے گا، لیکن اگر کسی نے کہہ دیا تو گناہگار بھی نہیں ہوگا، یہ زیادہ سے زیادہ کراہت تنزیہ ہے۔ تو جس طرح عز و جل کا لفظ معروف ہو گیا ہے ہمارے عرف میں اللہ رب العالمین کے لیے، اسی طرح لفظ عالم الغیب معروف ہو گیا ہے اللہ رب العالمین کے لیے، اس کو احتیاطاً گناہ بھی نہیں ہے اس میں، پھر بار بار کہہ رہا ہوں شرک تو بہت دور کی بات ہے، شرک تو بہت دور کی بات ہے، اس میں سرے سے گناہ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی معروف اللہ کے لیے ہو گیا ہے، تو ہمارے علماء نے اس کو منع کیا ہے، فرمایا یہ لفظ اللہ کے پیارے نبی کے لیے نہیں بولا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ تو کلیئر ہو گیا کہ عالم الغیب، اب اس میں تو پھڈا بھی نہیں ہے، اب یہ جھوٹ آپ پر بولیں گے، آپ نبی کو عالم الغیب کہتے ہیں، تو میں اہل سنت کا ایک ادنا ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے وضاحت کر چکا ہوں کہ ہم نبی کے لیے لفظ عالم الغیب نہیں کہتے۔ بات گھوم کر آئی آخری دو لقب پر، علم غیب اور امبال الغیب یا اخبار الغیب۔ علم غیب کا لفظ حضور کے لیے بولنا، عالم الغیب کا لفظ نہیں بول سکتے، علم غیب کا لفظ حضور کے لیے بولنا یا بولنا یہ کہ حضور غیب کی خبریں دیتے ہیں، یہ دونوں لفظ کیسے ہیں؟ ہم اہل سنت کہتے ہیں دونوں لفظ حضور کے لیے جائز ہیں، دونوں لفظ حضور کے لیے جائز ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ لفظ علم غیب نبی کے لیے نہیں بولا جائے گا، ہم نے کہا اس پر کوئی فتویٰ دکھا دو آپ ہمیں، اگر نہیں بولا جائے گا تو میں تھوڑی دیر کے لیے بولتا ہوں کہ حفظ الایمان میں اشرف علی تھانوی نے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی ہے، اس میں خود لفظ علم غیب اس نے جانوروں کے لیے استعمال کیا ہے، ایسا علم غیب تو زید عمر بکر پر بھی ہے۔ مولوی صاحب آپ لفظ علم غیب نبی کے لیے نہیں مان رہے، آپ کے تھانوی صاحب تو جانوروں اور بہائم کے لیے علم غیب کا لفظ لکھ رہے ہیں، سمجھے آپ؟ اگر ہم حضور کے لیے لفظ علم غیب کہہ دیں تو آپ ہمیں گستاخ کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں تھانوی صاحب نے تو حفظ الایمان کے اندر سری لکھا ہے ایسا علم غیب تو زید عمر بکر جمی بہائم اور حیوانات کو بھی حاصل ہے، تو اگر تھانوی صاحب جمی حیوانات کو لفظ علم غیب تک قائل سمجھتے ہیں اور لفظ علم غیب سے یاد کرتے ہیں، پتا چلا یہ عقیدہ آپ نے بنایا ہے، پہلے کسی کا نظریہ تھا نہیں، ان کی خرافات اپنی جگہ پر ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لفظ علم غیب سے نبی کو یاد کرنا منع ہے، تو تھانوی صاحب نے تو لفظ علم غیب سے جانوروں کو یاد کیا ہے، تو وہ تمہارے نزدیک تو مسلمان ہی ٹھہرتے ہیں۔ یہ الزامی جواب میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، تحقیقی جواب یہ ہے کہ مفسرین نے کلی طور پر مکمل طور پر، اس لیے کہ جب بندہ جس طرح یہ کہتا ہے، جس طرح بندہ حضور کو رحیم و کریم کہتا ہے، تو اس کے پیچھے اس کا یہ نظریہ ہوتا ہے اللہ کی عطا سے، اللہ کی عطا سے، بالمؤمن رؤوف رحیم، اللہ نے خود فرمایا سورۃ توبہ کے آخر میں، تو جب کوئی حضور کو کہے آپ رحیم ہیں آپ کریم ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس معنی میں اللہ کریم ہے جس معنی میں اللہ رحیم ہے، بلکہ وہ اس معنی میں کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی عطا سے آپ رحیم ہیں، اللہ کی عطا سے آپ کریم ہیں۔ تو یقیناً جب مسلمان یہ کہتا ہے رسول علم غیب جانتے ہیں، تو مسلمان جو آپ کو رسول کہہ رہا ہے تو وہ اللہ کو مان رہا ہے، جب تو آپ کو رسول کہہ رہا ہے، کس کا رسول کہہ رہا ہے؟ رسول تو کافر کو کہتے ہیں نا، کس کا رسول کہہ رہا ہے؟ یہ لفظ رسول ہی اس کی توحید کے عقیدے پر سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ کہہ رہا ہے رسول علم غیب جانتے ہیں، تو آپ کو رسول کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آپ کو اللہ کی عطا سے علم غیب مان رہا ہے، کیونکہ وہ آپ کی طرف رسول کا لفظ کہہ رہا ہے، نبی کا لفظ کہہ رہا ہے، اور نبی خدا نہیں ہوتا، نبی اللہ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے، تو نبی کو ساری شان اللہ کی، تو یہ لفظ رسول خود اس بات کی گویا کی وضاحت کرتا ہے۔ ایک میں مزید اس میں وضاحت کر دوں آپ کے لیے، حسین احمد مدنی صاحب، یہ ہم پر تو بڑا اعتراض کرتے ہیں، میرا ایک تحریری بحث ہوئی تھی اس میں نے لکھ کر بھیجا تھا، حسین احمد مدنی نے شہاب الثاقب کے اندر یہ لکھا ہے کہ کچھ کلمات ایسے ہیں جو بندوں پر بولے جاتے ہیں، انہوں نے لکھا کہ بعض دفعہ رزاق بھی بندوں کو کہا جا سکتا ہے، حالانکہ یہ حرام ہے، حالانکہ یہ لفظ کیا ہے؟ حرام ہے بندوں کو یعنی بندوں کو رزاق کہنا، ہاں عبد الرزاق آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن لفظ رزاق یہ صفت خاصہ، میں نے جس طرح عرض کیا پرانے درس میں، یہ ان اسماء میں سے ہے کہ اس کی اضافت عبد کے ساتھ کی جائے گی، بغیر عبد کے یہ اضافت نہیں ہو سکتی ہے، لفظ رزاق کہنا جائز نہیں ہے۔ حسین احمد مدنی کانگریسی مولوی جو ہیں، جو شبیر احمد عثمانی کے مقابلے میں اندرا گویا کے گاندھی کا ساتھ دے رہے تھے، مہاتما گاندھی کا ساتھ دے رہے تھے، اس وقت جو دیوبندی مذہب کے اکابر میں سے ہیں انہوں نے اعلیٰ حضرت کے خلاف کتاب لکھی ہے شہاب الساقط حسام الحرمین کے رد میں لکھنے کی کوشش کی ہے, تو یہ عام کتاب نہیں ہے, یہ بنیادی کتاب ہے ان کی جو حسام الحرمین کے جواب میں انہوں نے لکھی ہے اور شہاب الساقط اس میں انہوں نے لکھا کہ رزاق کا لفظ خدا کو کہا جاتا ہے. میں علماء دیوبند سے دس بستہ عرض کرتا ہوں کہ جناب ناراض مت ہوئیے گا, مجھے یہ کہیے کہ ہم اہل سنت اگر علم غیب کا لفظ حضور کے لیے استعمال کرتے ہیں تو آپ ہمیں مشرک کہتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ مولوی حسین احمد ٹانٹوی نے جو ٹاٹا کے بنارس بہار ٹانٹا کے رہنے والے تھے, مدنی نہیں تھے, وہ مدینے میں پیدا نہیں ہوئے تھے, بمبئی میں ایک جگہ ہے مدن پورا وہاں پر ان کی مسجد تھی اس وجہ سے ان کو مدنی کہا جاتا ہے. یہ ضیاء الدین مدنی علیہ رحمت کی طرح مدینے کی نسبت نہیں ہے, یہ اس مدن پورے کی نسبت ہے اور اس لیے ان کا نام اکثر ذکر کیا جائے. ناراض ہونے کی بات نہیں, ان کی کتابوں میں خود لکھا ہوا ہے اور ان کا نام اکثر اس لیے لکھا جاتا تھا محمد حسین ٹانٹوی. ٹانٹا جو ہے بہار کا ایک علاقہ ہے, وہاں کے یہ رہنے والے تھے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم حضور کے لیے لفظ علم غیب مانیں تو آپ ساری امت کو شرک کہہ دیتے ہیں. محمد حسین ٹانٹوی صاحب ثم مدن پورا, یہ اگر عام بندوں کے لیے لفظ رزاق کہہ دیں آپ ان کو مشرک نہیں کہتے, تو آپ کس کے پاس کیا دلیل ہے بتائیے ذرا. تو یہ ایسی چیز ہے کہ الحمدللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نظریہ ہمیشہ سے رکھا گیا ہے, صحابہ نے خود رکھا ہے, اس کا انکار کبھی کیا نہیں گیا, اس لیے آپ کو اس کی تائید میں تو ہزاروں دلیلیں ملتی رہیں گی, اس کی نفی میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا. آخری ایک بات, قرآن میں جہاں پر بھی حضور سے علم غیب کی نفی کرائی گئی ہے یا یہ کہا گیا کہ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب, محبوب تم کہہ دو کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں اور نہ میں علم غیب جانتا ہوں, میں کہتا ہوں اس آیت کو سمجھنا ہوگا تو ولکن اللہ یجتبی من رسل من یشاء کو بھی سامنے رکھنا ہوگا, علم غیب کے ثبوت والی آیت کو بھی اس کے سامنے رکھنا ہوگا آپ کو. اگر یہ آپ آیت پڑھیں گے کہ ولا عالم الغیب, یہ سورہ اعراف سے پڑھیں گے آپ, یا دیگر اور وعندہ مفاتیح الغیب یا لا یعلمہا الا ہو اس کو پڑھیں گے آپ, یا علم غیب کے اوپر جتنی بھی آیات آپ پڑھیں گے تو ثبوت کی بھی آیات آپ نے رکھنی پڑے گی, اس لیے کہ کسی چودھری صاحب نے کتاب نہیں لکھی, یہ اللہ کی کتاب ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. نظریہ دونوں کو سامنے رکھ کر نکالنا پڑے گا, تو نتیجہ یہ ہوگا جہاں پر منع ثابت ہے وہاں ذاتی علم مراد ہے اور جہاں پر بولنا ثابت ہے وہاں عطائی علم مراد ہے, فیصلہ ختم ہو جاتا ہے. یہ آپ کو وہی آیتیں بتائیں گے کہ دیکھیے اللہ نے فرمایا کہ نبی اللہ نے فرمایا کہ آپ کہیے کہ مجھے علم غیب نہیں ہے. میں نے کہا یہ اللہ کیوں دعویٰ کروا رہا ہے آپ سے, پہلے یہ تو بتائیے آپ اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے کہ اللہ آپ سے دعویٰ کرواتا ہے. محبوب کہو میں نہیں جانتا ہوں, قل لا اقول, تمام علماء لے کے دعویٰ کروایا جا رہا ہوں, کہو میں نہیں جانتا ہوں, میں نہیں جانتا ہوں. کیوں؟ امام راضی نے اس سے پردہ اٹھایا, فرمایا حضور سے دعویٰ کروایا جاتا, محبوب اپنی زبان سے کہہ دو میں نہیں جانتا ہوں. کہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ خدا ہونے کا مدار دو چیزوں پر ہے, الوہیت کا مدار دو چیزوں پر ہے, قدرت پر اور علم پر, قدرت پر اور علم پر. کیونکہ اللہ کون؟ جو سب سے زیادہ علم والا ہے. اللہ کون؟ جو سب سے زیادہ طاقت والا ہے. تو الوہیت کا مدار, ایک بہت علمی بحث یہاں پر عرض کر رہا ہوں, امام راضی نے لکھا کہ الوہیت کا مدار دو چیزوں پر ہے, علم پر اور قدرت پر, علم پر اور قدرت پر. جب حضرت عیسیٰ نے اپنا علم دکھایا, وہ انبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم, جب حضرت عیسیٰ نے اپنا علم ظاہر کیا کہ لوگو میں تمہیں خبر دیتا ہوں جو تم گھر میں کھاتے ہو اور جو گھر میں چھپاتے ہو, جو کھاتے رہو گے جو چھپاتے رہو گے. یہ قرآن کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے جب اپنے علم کا اظہار کیا تھا کہ وہ انبئکم بما تاکلون, میں تمہیں خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو, اور فعل مضارع ہے, جو کھاتے رہو گے. وما تدخرون فی بیوتکم, جو اپنے گھروں میں چھپاتے ہو اور جو چھپاتے رہو گے, جب اس کا اظہار کیا تو قوم کہنے لگے کہ جناب علم جس کا سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ تو خدا ہوتا ہے, ایسا تو ہم میں کوئی بھی نہیں ہے جو اگلا کھانے کی باتیں بتائے, گھر کی چھپا ہونے کی بات بتائے. حضرت عیسیٰ نے جب اپنی طاقت بتائی کہ مٹی کے پرندے کو اللہ کے حکم سے اڑا دیا, لوگ کہنے لگے کہ جناب یہ ہاتھ پھیرتے ہیں تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا شخص جس کی آنکھیں نہ تھی اس کی آنکھیں آ جاتی ہے, تو جناب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بندے نہیں ہیں, یہ تو خدا کے بیٹے ہیں, معاذ اللہ. تو جب حضور نے اس سے بڑے معجزات دکھائے کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ صرف نابینا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو اس کی آنکھیں آ جاتی ہیں, میرے مصطفیٰ تو زمین سے انگلی اٹھاتے ہیں تو آسمان پر چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے, تو یہ اس سے بڑے بھاری بھرکم معجزے تھے. تو قریب, کیونکہ حضور آخری نبی ہے, قریب کے علم, آپ کے علم اور آپ کی قدرت. قدرت کیسی؟ کہ ابو جہل نے یہ کہا کہ یہ درخت جو ہے اگر آپ نبی ہیں تو اس درخت کو ذرا بلائیں تو صحیح, آپ نے فرمایا نہیں، جا کر اس کو بول کے نبی تجھے بلا رہے ہیں. ابو جہل جب گیا درخت کو کہا ہنس کر کہ نبی تجھے بلا رہے ہیں، زمین چیر گئی، درخت سجدے میں گر کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. کنکریاں لے کر آیا پیچھے ہاتھ میں چھپا کر، کہنے لگا یہ بتا، اگر آپ بتا دینا کہ میری ہاتھوں میں کیا ہے تو میں کہوں گا کہ آپ نبی ہیں. سرکار نے کہا میں نہیں بتاتا، تیرے ہاتھوں میں جو ہے وہ بتائیں گی کہ میں کون ہوں. اور جب اس نے اپنے ہاتھ کو کھولا تو کنکریاں حضور کا کلمہ پڑھ رہی تھی، توحید اور رسالت کی گواہی دے رہی تھی. تو یہ حضرت عیسیٰ سے کئی گناہ بڑا معجزہ تھا، تو قریب تھا کہ آپ کی ذات پر الوہیت کا اطلاق نہ ہو جائے، لوگ آپ کو خدا نہ کہہ دے. تو آپ سے اللہ نے علم غیب کی نفی نہیں کرائی، یہ احمق اور پاگل ہیں. اللہ نے علم غیب کی نفی نہیں کرائی، اللہ نے آپ سے خدائی کی نفی کرائی ہے کہ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا علم الغیب. محبوب علم اور قدرت کی نفی کر دے اپنے سے. امام راضی کہتے ہیں یہاں شرع سے علم کی نفی نہیں، بلکہ دعویٰ یہ ہے کہ میں خدا نہیں ہوں، اور وہ خدا ہوتا ہے جو سب کچھ جانتا ہے، سب اس کے اختیار میں ہوتا ہے. کیونکہ پھر آپ کو وہ آیات بھی سامنے رکھنی پڑے گی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے وہی قبضے میں، ہوا قبضے میں دی گئی، وہ ساری احادیث پہ سامنے رکھ کر رکھنی پڑے گی جس میں حضور نے فرمایا کہ یہ پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ چلے، وہ ساری روایات جو حضور کے اختیار کی ہے، سل ربیہ، مانگ ربیہ کیا مانگتا ہے، وہ بھی پھر سامنے رکھنی پڑے گی. پھر اس صحابی کی طرح اس وہ عرابی، وہ گنوار جو حضور کے پاس آیا تھا اور حضور کا دریا رحمت اس میں جوش پر آیا، حضور نے اس کو صرف یہ نہیں کہا کہ سل مانگ، بلکہ فرمایا سل ما شیتا، مانگ جو تیرا دل چاہے، مانگ جو تیرا دل چاہے. حضرت عمر کا عقیدہ دیکھیں آپ. حضرت عمر کہتے ہیں جب حضور نے یہ فرمایا کہ سل ما شیتا، ربیع بن کعب کو حضور نے صرف سل فرمایا تھا، مانگ، انہوں نے جنت میں آپ کی رفاقت مانگ لی. اور اس دیہاتی کو حضور نے کہا سل ما شیتا، مانگ جو تیرا دل چاہے، جو تیرا دل چاہے مجھ سے مانگ لے. اب کیا مانگ، اب لوگ تاویلیں کرتے. میں نے کہا وہ بھونڈی باتیں چھوڑو، حضرت عمر کو دیکھو عمر کیا کہہ رہے ہیں. حضرت عمر کہنے لگے بس میرے دل نے کہا کہ اب یہ جنت مانگ لے گا. تو جنت کیا بغیر حساب کتاب کی مل جائے گی، بغیر معاملات کی مل جائے گی؟ نہیں. صحابی کا یہ نظریہ ہے کہ مصطفیٰ ہاں کہہ دے تو جنت مل جائے گی، ہاں کہہ دے تو جنت مل جائے گی. تو یہ سارے اختیارات اور یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر موجود ہے. ایک شخص آتا ہے کہتا ہے حضور تین وقت کی نماز پڑھوں گا، دو وقت کی نہیں پڑھوں گا، اسلام قبول کرو گے؟ میرے آقا نے مسکرا کر فرمایا چلو ٹھیک ہے قبول کرتا ہوں. دو وقت کی نماز ہی گئی اس کی، دو وقت کی نماز کی شرط ہی نہیں رکھی، لیکن جب مسلمان ہوا اس نے نماز پڑھا. لیکن جب شرط کی بات آئی تو حضور نے اس کے لیے دو وقت کی نماز کو موقوف رکھا تھا. یہ اختیار نہیں ہے تو اور کیا چیز ہے؟ دودھ جب بچہ پیتا ہے، رضاعت جب ثابت ہوتی ہے تو رضاعت ثابت ہونے کی عمر ہے ڈھائی سال، ڈھائی سال سے کم کا بچہ اگر کسی عورت کا دودھ پی لے تو وہ اس کی رضائی ماں بن جاتی ہے. مسلم شریف کتاب الرضاعت میں موجود ہے کہ جس وقت ایک صحابیہ، جنہوں نے ایک صحابی کو پالا تھا، نہ دودھ پلایا نہ وہ صحابی ان سے پیدا ہوا، جب پردے کے احکام نازل ہو گئے، حضور نے علیحدگی کا حکم بیان فرما دیا، اب وہ روتے ہوئے دربار مصطفیٰ میں آئی، کہنے لگے کہ حضور مجھے یہ بڑا پیارا لگتا ہے، یہ میرے بچے نہیں، میں نے اس کو بچوں کی طرح پالا ہے، میں اس کے سر میں تیل ڈالتی تھی، اس کے بال بناتی تھی، اس کے لیے کپڑے لاتی تھی. یا رسول اللہ میری ممتا اسے یاد کرتی ہے، میری شفقت اسے یاد کرتی ہے. سرکار کا دریا رحمت جوش میں آیا، آقا نے فرمایا جا کسی بھی برتن میں دودھ لے آ. وہ دودھ لا کر دیا گیا، سرکار نے کہا کہاں ہے وہ صحابی؟ وہ صحابی کھڑے، ان کے چہرے پر داڑھی تھی، چہرے پر. کوئی مفتی کی، کوئی مفتی ایسا ہے جو فتویٰ دے سکے گا یہاں پر؟ یہ مصطفیٰ کریم ہے. فرمایا داڑھی تھی، کھڑے ہوئے، کہا حضور میں ہوں. سرکار نے فرمایا یہ دودھ پی لے. انہوں نے دودھ پی لیا، فرمایا جا یہ تیری ماں بن گئی، جا یہ تیری ماں بن گئی. روزے کے اندر آپ نے نہیں دیکھا، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، سیاق کی ہر کتاب کے اندر یہ روایت کتاب الصوم کے اندر موجود ہے. جب وہ شخص آیا کہنے لگا کہ حضور میں اپنا روزہ توڑ چکا، اب کیا کروں جان بوجھ کر، حضور نے فرمایا 60 روزے پیدر پہ رکھ لے. کہا حضور ایک روزے میں یہ حال ہے تو 60 کہاں سے رکھوں گا؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ چلے جائیں یہاں سے، میرا کام تصریف بات بتانا. فرمایا جا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا. کہا حضور میں خود مسکینوں کسی کو کھلاؤں گا کیا؟ اب دونوں باتیں ختم ہو گئی، کیا کھلاؤں گا؟ اب سرکار نے اس کو کہا کہ بیٹھ گیا. اب وہ بیٹھ گیا، تھوڑی دیر کے بعد کسی نے کھجور کا تشت لایا اور حضور کے سامنے رکھ دیا. آقا نے فرمایا کہاں گیا وہ شخص جو روزے کی کفارے کی بات کر رہا تھا؟ سیاح کی ہر کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے. وہ کھڑا ہوا، حضور میں ہوں. سرکار نے فرمایا لے یہ کھجور لے اور مدینے کے مسکینوں کو کھلا دے، تیری طرف سے کفارہ ہو جائے گا. وہ کہنے لگا حضور مدینے کے اس سر سے لے کر اس سر تک مجھ سے بڑا کوئی مسکین نہیں. آقا نے اس کی اس ادا پر مسکرا دیا، یہاں تک کہ حتی بدن نواجذہ،
سرکار کی داڑھی نظر آ رہی تھی، یعنی سرکار ایسے مسکرائے، فرمایا جا جا اپنے گھر والوں کو کھلا دے، کفارہ ہو جائے گا.
تو اب اندازہ لگائیے یہ کیا چیزیں ہیں، یہ اللہ رب العالمین نے جو اپنے محبوب کو منصب و مقام عطا فرمایا ہے. قیامت کے دن ایک نہیں سرکار کے غلاموں کی یہ شان ہوگی کہ جو کسی جنتی کسی عالم کو پانی پلا دے، کسی عالم کو وضو کروا دے، کسی نیک شخص سے ہاتھ ملا دے. ایک نہیں کثیر احادیث موجود ہے، جب جنت میں وہ جا رہا ہوگا پیچھے سے وہ سر توڑ کر آئے گا اور اسے پکڑ لے گا کہ حضور میں نے آپ کی خدمت کی تھی، حضور میں نے آپ کو وضو کروایا تھا، حضور آپ میرے گھر آئے تھے. اللہ فرمائے گا اے پیارے تو ہمارا مہمان ہے، ہم تیرے میزبان ہیں، یہ تیرے ساتھ جڑ رہا ہے، ہماری فیاضی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اسے بھی ساتھ لے آ. تو حضور کا کلمہ پڑھنے والا قیامت کے دن فیاضی کے یہ جوہر دکھائے گا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کیا ہوگی. تو اندازہ لگائیے، میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں بنیادی بات، مختصر سے سارے اعتراض کا جواب. قرآن میں جہاں پر بھی حضور سے علم غیب کی نفی کرائی گئی ہے، وہ علم کی نفی نہیں ہے، وہ خدائی کی نفی ہے. وہ کس کی نفی ہے؟ الوہیت کی نفی کرائی گئی ہے. یہ بےچارے سمجھتے ہی نہیں ہیں، سمجھتے ہیں لیکن اس کو کہتے ہیں تجاہل عارفانہ، جان بوجھ کر جاہل پڑھنا. اگر یہ کہنا شروع کر دیں گے تو دکان ساری بند ہو جائے گی، کہنا شروع کر دیں گے تو دکان ساری بند ہو جائے گی. اور یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن کی ان آیات میں واضح، اور صحابہ کرام خود کتنے صحابہ ہیں جو حضور کے علم غیب سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے ہیں. حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں، بدر میں جب آئے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے کہا کہ فدیہ دیجئے تو کہنے لگے کہ حضور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. سرکار نے فرمایا اچھا جب آپ آ رہے تھے تو بند کمرے میں میری چچی جان کو آپ نے ایک بہت بڑی کپڑے کی پوٹلی کے اندر آپ نے اس میں سونے رکھ کر دیے تھے اور فرمایا تھا کہ اگر میں لوٹ آیا تو مجھے دے دینا ورنہ یہ فلاں جگہ پر پڑا ہے لے لینا. حضرت عباس کہنے لگے آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ فرمایا جس نے نبی بنا کر بھیجا ہے اس نے بتا دیا ہے. اس وقت حضرت عباس نے کلمہ پڑھ لیا، اس وقت حضرت عباس نے کلمہ پڑھ لیا. سیدنا ابو سفیان کے ایمان کی میں نے آپ کے سامنے بات کی تھی کہ ان کے سینے میں جو بات تھی حضور نے ہاتھ مار کر ان کو صاحب ایمان کیا. یہ ساری غیب کی بشارتیں نہیں تھی تو اور کیا تھی؟ میری ماں سیدہ جویریہ کا تو نام سنا ہے نا آپ نے، ام المؤمنین سیدہ جویریہ سرکار کی ازواج میں سے ہیں، ہماری ماں ہیں امہات المؤمنین. ان کا واقعہ کبھی پڑھیے، غزوہ بنی مستلق کی تھی وہ، جب سرکار نے اس علاقے پر ان کی شرارتوں کی بنا پر جب سرکار وہاں پر پہنچے اور جب جنگ زبردست قسم کی ہوئی تو سیدہ جویریہ جو ہے وہ باندی بنا کر لائی گئی. ان کے والد حارث اس قبیلے کے سردار تھے، وہ گرفتار ہوئے. گرفتار ہونے سے پہلے انہوں نے اپنے 100 سے زیادہ جانور جو بڑے خوبصورت تھے اپنے غلام کو دیے اور فوراً بھاگ جا، بھاگ کر فنا گھاٹی کے پیچھے چھپ جا، اگر میں وہاں پر جا کر کہہ دوں گا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر رحم آ گیا مجھے چھوڑ دیا تو یہ 100 کو لے جائیں گے کہ یہ اپنی دنیا بسائیں گے، لیکن تو بھاگ جا یہاں سے. بڑے قیمتی جانور اس نے وہاں سے بھگا دیے. جب حضور کی خدمت میں لایا گیا تو سیدہ جویریہ کو جب حضور نے دیکھا کہ وہ قیدی بن کر آئی ہے تو سرکار نے فرمایا یہ شاہ نشان نہیں ہے، یہ اپنے علاقے کی شہزادی ہے، یہ اپنے علاقے کی شہزادی ہے، یہ ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. جن کے پاس وہ تھی سرکار نے کہا کہ یہ آپ مجھے بیچ دو. انہوں نے کہا کہ حضور بیچنے کا کیا سوال ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. جویریہ جب سیدہ جویریہ جب آئی ہیں ان کا پورا قافلہ لوٹ چکا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چھوٹے سے قافلے کے لوٹنے کی عوض میں آپ کو قیامت تک نہیں اس کے بعد تک کا اعزاز محمد فرمایا کہ جویریہ اگر میں تجھ سے نکاح کرنا چاہوں تو کیا تو نکاح کے لیے تیار ہے؟ جویریہ حیران ہو گئی، یہ کیسا انصاف ہے، لوگ تو لونڈیاں بنا کے رکھتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنے گھر کی زینت بنا لیا ہے. اب جب وہ سرکار کے نکاح میں آئی تو پھر ان کے جتنے رشتہ دار گرفتار ہوئے تھے انہوں نے کہا جی جن سے حضور نے نکاح کر لیا ان کو ہم غلام اور باندھی کیسے بنا سکتے ہیں؟ صحابہ نے سب کو آزاد کر دیا، اور آزاد کیا تو جن کو آزاد کیا تو سب نے کلمہ پڑھا. حضور نے اگر 11 ازواج کیے ہیں تو حضور کو نکاح کی اس اعتبار سے ضرورت نہیں جیسے ایک مرد کو ہوتی ہے. حضور کے تمام نکاح تبلیغ دین کا ایک عنوان اور ایک باب ہے. سیدہ جویریہ سے یہ باپ کا نکاح ہوا، یہ تبلیغ کا ایک انقلابی پہلو تھا، رحمت و شفقت کی راہ بتانی تھی، اور سیدہ جویریہ سے نکاح کر کے سارے قبیلے والوں نے کلمہ پڑھ دیا تھا. ورنہ سیدہ صفیہ کی عمر آپ دیکھیں اور دیگر آپ ازواج کسی کی عمر 55 سال ہے، کسی کی عمر گویا کہ 60 سال ہے، اتنی عمر رسیدہ خواتین حضور کے نکاح میں، بیوہ خواتین حضور کے نکاح میں ہیں. تو یہ ساری چیزیں کیا تھی؟ تعلیم امت کے لیے تھی. کس کے لیے تھی؟
تعلیم امت کے لیے تھی، انصاف و عادل کو ثابت کرنا تھا، اس کے پیچھے پوری پوری ایک تاریخ وابستہ تھی، اس کے پیچھے پورا پورا ایک منظر وابستہ تھا۔ میرے آقا نے گرے ہوئوں کو اتنی عزت عطا فرمائی جس کی وجہ سے عرب کے قبیلے کلمہ توحید پڑھتے چلے گئے۔ یہ حضور کی تبلیغ اور شفقت کا ایک انداز تھا، جس طرح کہ اور بادشاہ ان کو رکھیل بنا کر رکھتے اور ان کے ساتھ ظلم و ستم کرتے تو قبیلہ کا قبیلہ ان کا باغی بنتا اور زور دیکھتا، لیکن آپ یہاں پر دیکھیں جو حضور نے اعزاز و عزت عطا فرمائی ہے، تو قرآن نے پھر ان کو عام عورت نہیں فرمایا، یہ امہات المومنین ہے، یہ مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ قرآن نے کہا یہ تمہاری مائیں ہیں، اور انہیں سورہ عذاب میں کہا کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اب جب ان کے والد گرفتار ہو کر آئے ہیں سرکار کی خدمت میں، حارث جب یہ آئے ان پہ بیڑی ڈلی ہوئی ہے، سرکار نے کہا بیڑی کھول دو، یہ اپنے علاقے کا امیر ہے، اپنے علاقے کا گویا کہ بہت بڑا سردار ہے، بیڑیاں کھول دی گئی۔ سرکار نے شاہ فرمایا ہاں چلو فدیہ دو اور جاؤ۔ کہنے لگا میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ کہنے لگے میرے پاس، یہ تاریخ کی ساری کتابوں میں، یہ گپ تم نے کہاں سے سیکھی کہ نبی نہیں جانتا؟ جب اللہ بتا رہا ہے تو تمہارا دل کیوں دکھتا ہے؟ جب اللہ بتا رہا ہے تو تمہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ اللہ نے تو یہاں تک بتا دیا کہ محبوب، سرکار نے تو یہاں تک بتا دیا کہ قیامت میں ایک گروہ آئے گا وہ اس قسم کی بکواس کرے گا، میرے علم پر تانا کرے گا۔ حضور نے مسلم کی حدیث سے فرمایا وہ جس سواری پر بیٹھ کر آئے گا اس کو بھی جانتا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، وہ جو زبانیں بولے گا اس زبان کو بھی جانتا ہوں۔ تو یہ دراصل حضور کے علم کو مان لے تو سارا چکیا اور سارے معاملات کھل کے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے حضرت حارث کو حضور نے فرمایا کہ ہے کیا تمہارے پاس؟ کہ لگے کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے آقا نے دھیمی مسکراہٹ سے قریب بلا کر کہا وہ جو تم نے اپنے غلام کو 100 کے قریب خوبصورت اونٹ اور گھوڑے دیے ہیں اور تم نے اس سے یہ کہا کہ بچ گیا تو یہاں سے نکل جائیں گی، وہ کب تم پیش کرو گے؟ کہ لگے کہ وہ آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ فرما جس نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اس وقت حارث کے یہ جملے ہیں ایمان لاتے وقت، وہ کہنے لگے میں کلمہ پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ وانک محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یا رسول اللہ سن لیجئے اس بات کو، آپ کی تلوار نے میرے علاقے کو فتح کیا ہے، آپ کے علم نے میرے دل کو فتح کر دیا۔ اب رہ کیا جاتا ہے میرے دوستو؟ اب یہ بتائیے آپ، سواد ابن قارب نے حضور کی خدمت میں نہیں کہا تھا وَأَنْتَ مَامُونٌ عَلَى كُلِّ غَائِبٍ؟ کہتے ہیں لفظ کل حضور کے لیے کہنا شرک ہے۔ میں نے کہا صحابی رسول حضور کے چہرے کے سامنے نعت پڑھ رہا ہے، یہ ابن کثیر نے بھی لکھا، مسند یارہ کے اندر بھی ہے، سند صحیح کے ساتھ یہ روایت ہے کہ حضرت سواد ابن قارب نے حضور کے چہرے کے سامنے، ابھی ایمان لائے سواد ابن قارب، یہ بھی تو وہی ہے نا جنہوں نے حضور کو کبھی دیکھا نہیں تھا، اور جب مکے میں آئے تو حضور نے دیکھ کر پہلے فرما مرحبا یا سواد، سواد ابن قارب، اے سواد ابن قارب تیرا آنا مبارک ہو۔ حضور نے فرما میں تجھے بھی جانتا ہوں، جس نے تجھے بھیجا اس کو بھی جانتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میری حیرت کی انتہا رہ گئی کہ میں نے نہ حضور کو کبھی دیکھا تھا نہ حضور نے مجھے کبھی دیکھا تھا، بھرے طواف کے اندر کئی لوگ طواف کر رہے ہیں، لیکن فرما مجھے دیکھ کر حضور نے اشارہ کیا مرحبا یا سواد ابن قارب، فرمایا کہ تم مجھے ہی ڈھونڈ رہا ہے اور میں یہاں پر ہوں۔ سواد کہتے ہیں میں حضور کے قدموں میں گر گیا، روتا رہا۔ جب قرار آیا تو کہتے ہیں کہ پہلی نیکی ایمان لانے کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ پہلی نیکی، کہتے ہیں حضور نعت پڑھنا چاہتا ہوں، حضور نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ سواد ابن قارب کے سارے اشعار ابن کثیر نے لکھے، سرکار نے فرمایا نعت پڑھ لے۔ نعت کا شعر یہ ہے کہ حضور آپ میرا وسیلہ ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ایک شعر اس میں یہ بھی ہے، حضور آپ میرا وسیلہ ہیں اللہ کی بارگاہ میں، کیوں نہ ہو، آپ تو حضرت آدم کا بھی وسیلہ ہیں۔ یہ خود حضرت سواد ابن قارب، حضور نے منع نہیں کیا، فرمایا نہیں 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 وسیلہ شرک ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ سرکار سنتے رہے اور اس جملے پر وہ پہنچے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَإِنَّكَ مَامُونٌ عَلَى كُلِّ غَائِبٍ، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو کلی غیب عطا فرمایا ہے۔ اور آخر میں پھر کہتے ہیں کلی شفیعاً یوماً لا ذو شفاعۃ، علم غیب کلی کا خود ذکر کیا ہے، غیب کی طرف کل کی نسبت خود کی ہے صحابی رسول نے، کل غائب، کل غائب، یہ کہنا کہ غیب کی طرف کل کی نسبت کرنا شرک ہے، میں نے کہا صحابی خود حضور کے چہرے کے سامنے کر رہا ہے کہ بھائی نہ مامون علی کل غائب، اور آگے کہتے وہ کل شفیعا یوم لا ذو شفاعۃ۔ کچھ دن پہلے غامدی ٹی وی پر بکواس کر رہا تھا، کہنے لگا کہ جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں ان کو شفاعتوں کی لذتوں میں وہ اپنے آپ کو گمراہ کرتے ہیں اور قرآن کے شعور کو کھو دیتے ہیں۔ میں اس بدبخت دہریہ یہودی سے کہنا چاہتا ہوں، یہ صحابی کا نظریہ ذرا دیکھیے، حضرت انس ترمذی موجود ہے، حضرت انس صحابی ہیں،
ایسے دہریے تو ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام قیامت تک جو ان کا غلام پیدا ہوگا اس کی جوتی کی دھول کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ایسے دہریے ملحد شکل سے آپ دیکھیں تو یہودی لگتا ہے، نہ علم ہے نہ صلاحیت ہے، سب گورکھ دھندا ہے، ساری باتیں تحریف. اور یہ سب سے بڑی لعنت میڈیا کی ہے، میڈیا اس کو بٹھاتا اس لیے ہے تاکہ اسلام کے اندر دڑائی پیش کی جائے. میں کہتا ہوں علماء کے سامنے آج تک نہیں آیا ہے، علماء نے برملا کئی دفعہ یہ کہا اس کی تو ایسی ایسی بات ہے کہ ہمارے درس میں بیٹھنے والا اس کی چھٹی کر دے دو منٹ میں. صرف گنتی کے چار موضوع یاد کیے ہوئے ہیں پرویزی کے طرز پر، سنت کے بارے میں، لفظ صلات کے بارے میں، لفظ اعتدال کے بارے میں، اور باقی سارا مواد جو بولتا ہے وہ حضرت شاہ ولی اللہ سے بولتا ہے، لیکن اختلاف کی بات جو کرتا ہے وہ پرویز کے نظریہ لیتا ہے. اور پرویز کو آج سے نہیں بلکہ پرویزی عقیدہ جو 400-500 سال پہلے سے چل رہا ہے، علماء نے ایک نہیں ہزاروں کتابیں ان مردود و ملحد اور بے دینوں کے خلاف لکھی ہے. تو اس کی تقریر تو خاص اجتناب کرے. میں نے اس کی تقریر خود اپنی آنکھوں سے دیکھی، کہنے لگا کہ جی وہ لوگ خالص دینی مذہبی طبقہ جو اپنے آپ کو ایک ایسی تمناؤں میں الجھا کے رکھتا ہے، یہ اس کے الفاظ تھے، ایسی تمناؤں میں الجھا کے رکھتا ہے کہ اللہ اس کے صدقے بخش دے گا، اللہ اس کے صدقے بخش دے گا، اللہ اس کے صدقے بخش دے گا، اس کا کوئی تصور نہیں ہے، بخشش کا کوئی تصور نہیں ہے. میں نے کہا یہی تو قرآن کہتا ہے نا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، سورہ منافقون میں اللہ نے نہیں کہا کہ آؤ آؤ رسول تمہاری شفاعت کر دے، قرآن نے نہیں کہا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، آؤ آؤ رسول تمہاری شفاعت کر دے، لَوْ رُؤُوسَهُمْ، یہ منافقوں کو بات ہضم نہیں ہوتی ہے اور وہ گردنیں مار کر چلے جاتے ہیں. تو قرآن نے ان کے عمل کو ظاہر کر دیا کہ رسول کی شفاعت کیسی ہے. فرمایا وَلَوْنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ کا معنی کر کے بتائیں کہ وَاسْتَغْفَرَ کا معنی کیا بنے گا. وَاسْتَغْفَرَ کا معنی یہ بنے گا کہ ان کی سفارش کیجیے، ان کی طرف سے استغفار کیجئے. ان کی طرف سے استغفار کرنے کا معنی ہی تو شفاعت ہے، استغفار کرنے کا معنی ہی تو سفارش ہے. اللہ فرماتا واستغفر لهم الرسول، جب رسول ان کی طرف سے سفارش کر دے گا لوجد اللہ تواب الرحیم، قرآن کہتا ہے پھر دنیا دیکھے گی کہ اللہ کیسا کرم کرنے والا. تو ہم تمناؤں میں گھوم رہے ہیں یا اللہ نے یہ تمنائیں نیک تمنائیں ہمیں ودیت فرما دی ہے. حضرت انس کہتے ہیں صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں حضور قیامت کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈوں گا. حضور نے یہ نہیں کہا کہاں ڈھونڈے گا اپنی نمازیں لینا. حضور نے فرمایا پولے صراط پر ہوں گا پیارے. کہا حضور اگر پولے صراط پر نہ ملے تو فرمایا حوض پر ہوں گا. فرمایا حوض پر نہ ملے یا رسول اللہ، تو فرمایا کہ پھر میں میزان پر ہوں گا. اس سے پہلے کہ انس اور بلک کر کوئی بات کہتے، سرکار نے فرمایا بس بس ان تینوں جگہ میں میں سے کہیں بھی میں تجھے مل جاؤں گا. میں آپ سے پوچھتا ہوں مجھے بتائیے کہ کیوں تلاش کر رہے ہیں حضور کو، جب اپنی نماز ہے، اپنا روزہ ہے، اپنا حج ہے، ساری نسبتیں ہیں، پھر حضور کو کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ پتا چلا یہ نسبتیں ہیں چھ، اصل نسبت ذات مصطفیٰ کی ہے، ذات مصطفیٰ کی. اور یہی حضرت سواد ابن قاری کہتے ہیں وَكُنِّ شَفِيعًا يَوْمَ لَا ذُو شَفَاعَةٍ، حضور میری شفاعت فرمائیے گا. يَوْمَ لَا ذُو شَفَاعَةٍ، جس دن کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا سوا کبھی مغرن سواد ابن قاری. حضور اگر آپ مجھ سے مستغنی ہو گئے، آپ نے منہ پھیر لیا، تو اس سواد ابن قاری کا کیا ہوگا؟ تو اس میں آپ نے حضرت آدم کا وسیلہ بھی حضور کو کہا، اپنا وسیلہ بھی حضور کو کہا، حضور کو کلی علم غیب کا متحمل بھی مانا، حضور کو شافع یوم نشور بھی مانا، اپنے آپ کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. کہنے لگے حضور اگر آپ نے مجھ سے منہ موڑ لیا تو میں کہاں جاؤں گا. یہ ساری ناد جب ختم ہوئی، سرکار نے مسکرا کر فرمایا افلحت یا سوادو، افلحت یا سوادو، افلحت یا سوادو، واہ واہ سواد تو کامیاب ہو گیا، واہ واہ سواد تو کامیاب ہو گیا، واہ واہ سواد تو کامیاب ہو گیا، افلحت تو کامیاب ہو گیا. یعنی ابھی کلمہ پڑھ لیا اور ابھی تیرے دل میں ایسا ایمان آ گیا ہے. اور یہ زندگی بھر داڑھی گھٹنے تک بڑھاتے رہے، ان میں ایمان نہیں آیا. صحابی نے ابھی ایمان لایا اور اسے ساری باتیں پہلے سمجھ میں آ گئی، یہ داڑیاں بڑھاتے رہے ان کو سمجھ میں نہیں آیا. پتا چلا دین یہی تھا جو صحابہ نے نسبت کے طور پر پیش فرمایا ہے. یہ لفظ علم غیب کے حوالے سے میں نے چند سورہ فاتحہ کی ابتدائی ابحاث کے اندر یہ چند ضروری باتیں کرنا میں نے ضروری سمجھی تاکہ آپ اس مجمع میں اور اس معاملے میں کوئی مخمصے کا شکار آپ کو نہ بنائے. اور آخری ایک جملہ پیش کر کے میں اجازت چاہتا ہوں. لفظ علم غیب کی صراحت خود ہماری کتاب میں موجود ہے. میں نے تھانوی کا حوالہ تو نہیں دینا تھا لیکن ایک چپتے ہوئے الفاظ میں نے دے دیا کہ جب وہ جانوروں کو کہہ سکتا ہے تو انبیاء کے لیے کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ سورہ کہف میں اللہ کہتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، سورہ کہف میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے خضر کو علم لدنی عطا فرمایا، خضر کو ہم نے علم لدنی عطا فرمایا، توجہ سنیے گا، علم لدنی عطا فرمایا. تمام مفسرین لکھتے ہیں علم لدنی کیا ہے، ابن جریر کہتے ہیں وہ ہوا علم الغیب، ابن قطبی کہتے ہیں ہوا علم الغیب، مظہری کہتے ہیں وہ ہوا علم الغیب، مالم تنزیل کہتے ہیں وہ ہوا علم الغیب، مدارک کہتے ہیں وہ ہوا علم الغیب، خازن کہتے ہیں وہ ہوا علم الغیب، یعنی علم لدنی سے مراد علم غیب ہے. تو دیکھیے حضرت خضر کے مفسرین نے علم غیب کا لفظ لکھا کہ نہیں لکھا، کہ وہ ہوا علم الغیب، وہ ہوا علم الغیب، وہ ہوا علم الغیب. یہ کہنا کہ لفظ علم غیب نہیں کہا جاتا، یہ کیسے درست؟ بخاری کتاب تعبیر کے اندر کتاب الرؤیہ خواب کا جو بیان ہے، اس میں خواب ایک حدیث ایسی ہے کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں آیا، یہ کوئی آیا حضور کی خدمت میں، اس نے اپنا خواب بیان کیا، حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی موجود تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابوبکر نے کہا کہ حضور کیا میں اس کی تعبیر کر دوں؟ حضور نے فرمایا ہاں ابوبکر کر دو اس کی تعبیر. تو حضرت ابوبکر نے اس کی تعبیر فرمائی، وہ شخص چلا گیا. سرکار سے عرض کی یا رسول اللہ میں نے جو اس کی تعبیر کی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیے کہ یہ تعبیر ٹھیک تھی یا غلط؟ سرکار نے فرمایا کچھ ٹھیک تھی. کیا فرمایا؟ کچھ ٹھیک تھی. آگے وضاحت نہیں کی، ٹھیک کیا نہیں تھی یہ نہیں بتایا. اس کے تحت عمدۃ القاری دیکھیں، فتح الباری دیکھیں، ارشاد الساری دیکھیں، بخاری کی ساری شرح اٹھا کر دیکھیں. فرمایا اس لیے نہیں بتایا کہ خواب کا علم کیا ہے، فما ہوا علم الغیب. فرما خواب کا علم جو ہے وہ علم الغیب ہے. تو نبی پاک کے لیے بھی صراحتن علماء نے یہاں پر گویا کہ لفظ علم غیب کا اطلاق کیا ہے. تو یہ علم غیب پر جو ضروری ضروری گفتگو ہوتی تھی، باتیں ہوتی تھی، یہ میں نے چند ایک مقدمہ باندھ کر اس کو آپ کی خدمت میں گویا کہ پیش کر دیا ہے. یہ مسئلہ جھگڑے کا نہیں ہے، فتنے کا نہیں ہے. ہاں سورہ آپ دیکھتے ہیں کہ پانچ چیزوں کا علم اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا، یہ پانچ چیزوں کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ پانچ چیزوں کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس کے آخر میں اللہ نے فرمایا ان اللہ علیم الخبیر. ملا جیون علیہ رحمت تفسیر احمدیہ میں لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ ان پانچ چیزوں کا علم کوئی نہیں جانتا، قیامت کب آئے گی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کل کیا ہوگا، بارش کب ہوگی، کون کہاں مرے گا، کون کہاں مرے گا، فرمایا پانچ چیزوں کا علم کوئی نہیں جانتا، یہ اللہ کے پاس ہے. تو ہم نے کہا ہم نے کب کہا، اللہ ہی کے پاس ہے. تم تو یہ بتاؤ کہ اللہ کسی کو بتاتا نہیں ہے، تم تو یہ بتاؤ کہ اللہ بتاتا نہیں، تمہارا تو یہ نظریہ کہ بتاتا نہیں، جبکہ خود آگے کی آیت ان اللہ علیم الخبیر. ملا جیون علیہ رحمت جن کو تمام مفسرین اپنا امام مانتے ہیں، وہ فرماتے ہیں یہاں پر خبیر بمعنی مخبر کے ہے، یعنی یہ قرینہ موجود ہے کہ اللہ وحی کے ذریعے نبی کو، الہام کے ذریعے اولیاء کو ان پانچوں چیزوں کا علم عطا فرماتا ہے. فرمایا اس لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ علیم الخبیر ای مخبر، کہ اللہ علم رکھنے والا ہے اور خبر دینے والا ہے. تمام رہے پانچ چیزیں، اور تمام ہمارے علماء نے اس بات کو لکھا ہے، علامہ عینی نے، فتح الباری نے، ملا علی قاری نے، یہ پانچ چیزوں کا علم اگر کوئی شخص، یہ پانچ چیزوں کا علم اگر کوئی شخص علوم خمسہ کا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ شاہ عبد الحق مودی سے دہلوی علیہ رحمت نے اشیت اللمعات کے اندر اس حدیث کے تحت لکھا ہے کہ بے تعلیم الہی، یعنی اللہ کی تعلیم کے بغیر کوئی نہیں جانتا. شاہ صاحب نے ایک ہمارے استاد محترم کا ایک مناظرہ ہوا تھا فیصل آباد میں، کہا کہ اگر کوئی مفسر یہ بتا دے، یہ بتا دے اور مستند مفسر یہ کہہ دے کہ اللہ کی تعلیم کے بغیر کوئی نہیں جانتا، اللہ کی تعلیم سے ہی جانتا ہے، تو میں دست بردار ہو جاؤں گا. تو وہاں پر ایک بڑی زبردست کرامت ہمارے استاد سے سرزد ہوئی کہ انہوں نے اشیت اللمعات اٹھائی اور کھولا تو وہی حدیث سامنے تھی، وہی حدیث سامنے تھی، اور اس کے نیچے حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی. فرمایا آپ نے کہ شاہ عبد الحق صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہو تو امت کے امام ہے. کہا دیکھو یہ کیا لکھ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ پانچ چیزوں کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ تو حدیث ہے. اس کے نیچے شاہ عبد الحق صاحب لکھتے ہیں بے تعلیم الہی، یعنی اللہ کے بتائے بغیر کوئی نہیں جانتا، اللہ بتا دے تو پھر جان لیتا ہے، اللہ بتا دے تو، یہ تو صحیح بات ہے، اللہ کے بتائے بغیر کوئی نہیں جانتا، غیب کی خبریں اللہ کے بتائے بغیر کوئی نہیں جانتا. بتاتا کون ہے؟ اللہ رب العالمین. دیتا کون ہے؟ اللہ رب العالمین. ہمارے علماء نے لکھا یہ پانچ چیزوں کا اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں جانتا ہوں قیامت کب آئے گی، میں جانتا ہوں ماں کے پیٹ میں کیا ہے، میں جانتا ہوں کون کہاں پر مرے گا، میں جانتا ہوں کہ بارش کب ہوگی، میں جانتا ہوں کہ کل کیا ہوگا، یہ پانچ چیزوں کے علم اگر کوئی ذکر کرے اسے جھوٹا کہا جائے گا، کذاب کہا جائے گا. لیکن ہاں اگر وہ نیک آدمی ہو اور وہ یہ کہے کہ میں رسول کے وسیلے سے جانتا ہوں تو علماء نے لکھا اس کی تصدیق کی جائے گی. تو پتا چلا کہ حضور کی ذات کی وجہ سے ان پانچ چیزوں کے علم کی تصدیق اولیاء کے لیے کی جاتی ہے تو بعد کا کون بن گیا؟ غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ میں ان پانچ چیزوں کو جانتا ہوں. محی الدین ابن عربی نے فرمایا کہ میں ان پانچ چیزوں کو جانتا ہوں. میں ان پانچ چیزوں کا ذکر کرتا ہوں کہ آپ نے حضرت غوث اعظم کی مشہور کرامت مستند کرامت نہیں سنی کہ جب ایک شخص تجارت کے لیے جا رہا تھا اس کو ایک بزرگ نے فرمایا کہ تجارت کا سفر نہ کرنا ورنہ تجھے ڈاکو مار دیں گے. اور وہ جو وہاں سے نکلا گھبرایا ہوا غوث اعظم سے ملاقات ہوئی, سرکار غوث اعظم نے فرمایا بڑے دنوں بعد نظر آئے, کہاں جا رہے ہو؟ کہا حضور تجارت کے لیے جا رہا ہوں. فرمایا جائیے اللہ برکت عطا فرمائے گا. فرمایا یہ جملے نکل گئے, انہوں نے اس بات کو پکڑ لیا اور روانہ ہو گئے. جب لوٹ کر وہاں سے آئے تو واقعی میں اللہ نے مال میں بڑی برکت دی. ایک درخت کے نیچے سو رہا تھا, خواب دیکھتا ہے کہ ڈاکو آ گئے, قافلہ سارا لوٹ لیا, سامان سارا لوٹ لیا اور مجھے قتل کر دیا. گھبرا کر اٹھا تو پسینہ پسینہ تھا, جلدی سواری لی, بغداد پہنچا. پہلے اس شیخ صاحب کے پاس پہنچا جنہوں نے مرنے کے بارے میں کہا تھا. ان کے پاس جیسے ہی پہنچا انہوں نے مسکرا کر فرمایا, فرمایا تجھے شیخ عبد القادر کی دعا نے بچا لیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ وہ ارداہ انا. تو یہ گویا کہ وہ معاملات ہیں حضور سید غوث اعظم قدس سر العزیز. یہ تو اولیاء کے لیے ساری چیزیں موجود ہیں. تو یہ میں نے آج ضروری سمجھا کہ سورہ فاتحہ کی ابتدا کے اندر الفاتحہ کے ضمن میں علم سے متعلق یہ چند باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں. کل انشاءاللہ العزیز اگر زندگی رہی تو سورہ فاتحہ کے ابتدائی تفسیر کے مضامین کو انشاءاللہ ہم لیں گے اور اس میں بالترتیب سورہ فاتحہ کے وہ مضامین جس میں اللہ رب العالمین نے تمام علوم کو ودیت فرمایا ہے اور اس سورت کے بارے میں میرے آقا نے جو خود رموز اور جو اس کے اشارے جو مرحمت فرمائے ہیں انشاءاللہ العزیز کل وہ شامل درس کریں گے. دعا کریں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ ہمیں اپنے دین کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دین سے وفا جب ہوگی جب مصطفیٰ سے وفا ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ بمصطفیٰ برسا خیش را کے دین ہما اوس. دین تو حضور کی ذات ہے, دین تو حضور کا نام ہے, دین کا نام مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, دین کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اقبال بڑی پیاری بات کہتا ہے کہ دین کو پھیلاؤ نہیں, دین ایک ہی ہے اور وہ مصطفیٰ ہے. اگر بعون رسیدی تمام بول حبیست, اگر تجھے وہ کوئی چیز مصطفیٰ تک لے جائے تو وہ بھی دین ہے, اور جو راستے میں روک دے وہی ابو جہل ہے. اگر تیرے گھر کے چراغے تجھے مصطفیٰ کی یاد دلا دے تو یہ لائٹ لگانا بھی تیرے لیے دین ہے. اور اگر تو نمازیں پڑھ رہا ہو اور پھر رہا ہو لوگوں کے ساتھ اور وہ تجھے حضور سے دور کر رہے ہوں گے تو وہ بھی ابو جہل اور وہ فکر بھی ابو جہل کی ہے. اس لیے کہ جو حضور تک لے جائے وہی دین ہے اور جو حضور سے روک دے وہی ابو لہبی ہے. اللہ ہماری اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, ناموس رسالت کی پاسداری کا جذبہ اللہ ہمیں عطا فرمائے, حضور کے منصب عالی کا دفاع کرنے کی اللہ ہمیں توفیق مرحمت فرمائے, آپ کے دین پر اپنی جان اور اپنے خون کا آخری قطرہ تک قربان کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے, آپ کا علم جو آپ کی ناموس ہے, آپ کا اختیار جو آپ کی ناموس ہے, آپ کا منصب جو آپ کی ناموس ہے, آپ کا ختم نبوت ہونا جو آپ کا ختم مرتبت ہونا یہ آپ کی ناموس ہے. اللہ رب العالمین ہمیں آپ کے ناموس کی حفاظت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے, ہمیں اس ناموس کو اپنے اوپر نافذ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. جتنے حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں مولا کریم جن میں دو بیمار ہیں تمام کو صحت کاملہ عاجلہ مرحمت فرمائے. ہمارا مقصد کسی پر حد سے تنقید نہ تھا, ہمارا مقصد کسی کی برائی بیان کرنا نہ تھا, ہاں تعریف تو اسی کی ہوگی جو مصطفیٰ کا ہوگا, یہ تو مسلمہ مسئلہ ہے. ذکر عظمت کا اسی کے لیے ہوگا جو مصطفیٰ کریم کے ذکر کو عظمت کے ساتھ سنتا اور بولتا ہوگا. مولا ہم نے محض تیری رضا کے لیے جو عظیم شان تو نے اپنے پیارے عبد کامل محمد رسول اللہ کو عطا فرمائی ہے, ہم نے اسی نعمت کے شکرانے کے طور پر یہ تشکری کلمات کہے ہیں, اسی ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے. مولا کریم ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق محمد فرما. حضرت خلیفہ بلافضل سیدنا صدیق اکبر, سیدنا فاروق اعظم, سیدنا عثمان غنی, سیدنا مولا کائنات, اہل بیت اتھار, ائمہ مجتہدین کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق مرحمۃ فرما, ان کے فیض و برکات سے ہمیں متمتع فرما. دنیا و آخرت کی تمام برائیاں, تمام مصائب, تمام آلام سے مولا کریم ہمیں محفوظ فرما, دونوں جہانوں کی جملہ کامیابی ہمیں نصیب فرما. اللہم اے اللہ, لا یاتی الحسنات الا انت, بھلائیاں نہیں پہنچا سکتا کوئی مگر تیرے سوا, ولا یرفع السیئات الا انت, برائیاں روک نہیں سکتا, آفات روک نہیں سکتا مگر صرف تو, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, نہیں ہے کسی میں قوت و عظمت و شان مگر تیرے سوا. مولا ہماری مدد فرنا, فانصرنا للقوم الكافرین, فانصرنا للقوم المنافقین, یا مولانا انت مولانا
فانصرنا على القوم الكافرين يا رب العالمين اللهم ثبت اقدامنا على اهل السنه والجماعه اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك الكريم المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم نعوذ بك من شر الشيطان ومن شر الانسان ومن شر الحاسدين المنافقين الشاتمين يا رب العالمين بحق اياك نعبد واياك نستعين وصلى الله على خير خلقه سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اخر میں گنبد خضرا کا پاکیزہ تصور کرتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین کی سبز سبز مبارک جالی کا تصور کرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں عرض کر دیجئے یا رسول اللہ سواد ابن قاریب نے بھی آپ سے شفاعت کے لیے کہا تھا حضور آپ سے حضرت انس ابن مالک نے بھی کہا تھا حضور آپ کے خدمت میں صحابہ گڑ گڑا کر شفاعت کی درخواست کرتے تھے یا رسول اللہ ہم بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں انہی کے وسیلے سے ہماری بھی شفاعت کی راہ ہموار فرما دیجئے ہمیں بھی اپنے دامن شفقت میں جگہ مرحمت فرما دیجئے هو الحبیب بلذی ترجا شفاعته آمین یا رب العالمین بجاہ طہٰ و یاسین برحمتک یا ارحم الراحمین قبولیت کی نیت کر کے پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد